نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آپ لوگ جب بھی سبق شروع کرنے لگیں تو یہ دعا آپ کو زبانی یاد ہے اللهم انفعنا, تو یہ اس کو ویسے پڑھ لیں. اگر نہیں یاد تو پھر بھی یہ ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع مند علم دینا, اللہ جو تو نے سکھایا اس کے ساتھ نفع دینا, اور وہی سکھانا جو نفع دے, کیونکہ بعض علوم پڑھ کے بھی ایسے بن جاتے ہیں کہ ان سے کوئی نفع ہی نہیں ہوتا, کیونکہ زندگی میں وہ کبھی آپ استعمال ہی نہیں کرتے, کبھی ان سے سبق ہی نہیں لیتے, تو وہ صرف پڑھنے کی حد تک رہ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الشعراء آیت نمبر 105 سے انشاءاللہ تعالی 159 تک کریں گے. تین رکوعات ہیں مگر گھبرائیے گا نہیں, بہت آسان ہے. ہر رکوع میں ایک قوم کا ذکر ہے جس کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. ہر رکوع میں چند آیتیں ایسی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں, تو اس لیے ان کو بہت زیادہ یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. بہت آسان بھی ہیں, اور چونکہ پہلے گزر چکے ہیں اسی لیے وہی الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں جو ان قوموں کے تذکرے میں پہلے آ چکے ہیں. یہ ہیں تین قوموں کے قصے جو آج سے ہزاروں سال پہلے گزر چکی ہیں. یہ وہ قصے ہیں جن کو سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اثر لیا کرتے تھے, بلکہ انہی قوموں کے قصے جب سورہ ہود میں بھی آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے, جو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں, آپ کیوں بوڑھے ہو رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا تھا ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورہ شعراء تو اس میں نہیں آتی, مگر وہ جو صورتیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا ان میں قوموں کی, پچھلی قوموں کے اوپر عذاب کے بھی قصے تھے چند ایک صورتوں میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قصے ان کے اوپر اترتے تھے تو وہ کس طرح سے اس کا اثر لیا کرتے تھے, کہ کیسے قوموں کے اوپر عذاب آئے تھے, کیا ان کے ساتھ ہوا تھا. پھر دوسرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی بھی تھی ان میں, جیسے یہ مکی صورت ہے تو پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی نبی ایسے واقعات گزرے ہیں. دیکھیں ان کی قوموں نے ان کو کتنا ستایا کتنا ستایا, لیکن آخر کار کامیابی اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی؟ ان نبیوں کو, اور ان کی قوموں کو غرق کر دیا تھا. تو آج ہم تین قوموں کا ذکر پڑھیں گے, قوم نوح, قوم عاد اور قوم ثمود. آپ کو اب پتہ ہونا چاہیے قوم نوح تو آسان ہی ہے کہ ان کی طرف کون سے پیغمبر بھیجے گئے, قوم عاد کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ان کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے, قوم ثمود کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے ان کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے, کیونکہ یہ قوموں کے نام ہیں, پیغمبروں کے نام ان سے الگ ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا جو قصہ ہے وہ قوم نوح کا قصہ ہے. دیکھتے ہیں آیت نمبر 105 سے سورۃ الشعراء, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت قوم نوح المرسلین, جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو, رسولوں کو, جبکہ انہوں نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا اور وہ تو تھے نوح علیہ السلام, تو پھر یہاں پہ رسولوں کیوں کہا گیا؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم نوح, نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو یعنی سنتی رہی کئی سال, آلموسٹ 1 سینچری تک وہ ان کا پیغام سنتی رہی, اتنے طویل عرصے تک نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی. جو کام کئی رسولوں نے کرنا تھا وہ ایک رسول نے کیا, اس لیے فرمایا رسولوں کو جھٹلایا قوم نو نے. دوسری, تمام رسولوں کا پیغام آپ انشاءاللہ تعالی ابھی آپ آگے پڑھیں گے بھی, سب رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا. یہ نہیں ہے کہ جو پچھلے رسول آئے وہ کرسچینٹی پریچ کرتے تھے, ان سے پہلے جو آئے وہ یہودیت پریچ کرتے تھے, ان سے پہلے جو آئے وہ کوئی اور پیغام, ایسا نہیں ہے. سب پیغمبر یاد رکھیں ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کی پریچنگ کرتے رہے, آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک, کسی کا پیغام ڈفرینٹ نہیں تھا. یہ بڑی اہم بات ہے, اسی لیے ہم سب کو کہتے ہیں کہ ہم تو سب ایک ہیں. آپ ان کو جب بلاتے ہیں اپنی طرف دعوت دیتے ہیں تو بتائیں کہ ہم تو کامن گراؤنڈز پہ بات کرتے ہیں, آپ کے پیغمبر نے جو پیغام دیا وہی ہمارے پیغمبر نے بھی تو دیا ہے. تھوڑی ہے کہ آپ کے پیغمبر نے آپ کو عیسائیت سکھا دی, آپ کے پیغمبر نے آپ کو یہودیت سکھا دی, کسی کو کچھ اور سکھا دی, ایسا نہیں ہے. سبھی کا پیغام ایک تھا, تو آؤ اس کے اوپر بات کرتے ہیں, آؤ کامن گراؤنڈز پہ بات کریں, آؤ ہم سب ایک ہیں. جب ہم لا الہ الا اللہ کو پکڑ لیتے ہیں, اب صرف ماننا کیا ہے, محمد رسول اللہ, بس دیٹس اٹ. تو یہ یونیورسل پیغام ہے. نوح علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کی تعلیم ایک تھی, تو پھر جو نوح علیہ السلام کو جھٹلائے گا تو پھر اس کا مطلب سب کو ہی جھٹلا دیا نا, کیونکہ انہوں نے بھی تو یہی پیغام دینا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈفرینٹ پیغام نہیں دیا تو تم ان کو کیوں جھٹلاتے ہو پھر, آج بھی ہم یہ کہہ سکتے. تو نوح علیہ السلام یعنی ایک طرح سے آپ سوچیں کہ ان کی قوم سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی تھی زمین پہ, کتنی بڑی یہ بات ہے. یہ اس سے پہلے توحید تھی اس زمین کے اوپر, بس ان کی قوم نے یہ سٹارٹ کی. اور جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے سورت نوح جو ہے نوح علیہ السلام کے نام سے اتاری ہے, جس میں بڑی زبردست طریقے سے ان کی ساری تبلیغ بتائی گئی ہے. یہ سورت 29th پارے میں ہے. اس سورت میں سے میں پہلے آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے اس سے پہلے کہ ان کے اوپر ایک دردناک عذاب آئے. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا پیغمبر ہوں, تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو. ٹھیک ہے نا, اب یہ انا عبد اللہ, یہ کیا ہے, اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا, تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا. حقیقت یہ کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا, کاش تمہیں اس کا علم. اور پھر اس نے عرض کیا اے میرے رب, میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا ہے, دن رات پکارا ہے, مگر میری پکار نے ان کو دور ہی کیا ہے, ان کے فرار میں اضافہ ہی کیا ہے. اور جب بھی میں نے ان کو بلایا ہے تاکہ تو انہیں معاف کر دے, انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑے رہے اور بہت تکبر کیا. پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی, پھر میں نے اعلانیاں بھی تبلیغ کی, چپکے بھی سمجھایا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا, تمہیں مال اولاد سے نوازے گا, تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا, تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے, حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے. کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح آسمان تہ بتہ بنائے, پھر کس طرح ساری, پھر ان کو باتیں اس طرح سے ان کو تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے. پھر آخر میں آ کے پھر انہوں نے دعا کی تھی ان ظالموں کے خلاف, اور تب اللہ تعالیٰ نے اس ساری قوم کو غرق کر دیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو اپنے بت بنائے ہوئے تھے ان کا نام بھی اس صورت میں آیا ہے کہ ان کو چھوڑ دو, ود اور سوار, یعوس اور یعوک اور نصر, یہ ان کے نیک لوگ تھے, کوئی بت نہیں تھے ہمیشہ سے, یہ نیک لوگ تھے جن کے انہوں نے بت بنا لیے تھے جب وہ فوت ہو گئے. پہلے شروع میں تو بت نہیں بنائے, پہلے شروع میں تو کہا کہ ہمارے جو نیک ہیں ان کا تصور کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں نیکی کی طرف اور زیادہ ترغیب ہوگی, نیکی کرنے ہمارے لیے موٹیویشن ملے گی ہمیں ان کے ذریعے, تو صرف موٹیویٹڈ رہنے کے لیے ہم تو یہ ایسا کر رہے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو ایسا کیا کہ انہوں نے ان کے پھر بت بنا لیے, پھر وہ موٹیویشن تو رہ گئی پیچھے اور انہیں کی پوجا شروع کر دی. یہی ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے, ہر زمانے میں لوگ اللہ کو تو پہچانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر اس کے ساتھ پھر شریک کر لیتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ کہتے ہوں کہ نہیں کوئی خدا ہے ہی نہیں ہے، یہی خدا ہیں، ایسا نہیں ہو سکا. مگر ہاں شرک ان کے اندر آ گیا تھا. اس قال لہم اخوہم نوح الا تتقون، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح نے، نوح علیہ السلام کیا ان کے سکے بھائی تھے؟ سکے بھائی نہیں، یہاں پہ مطلب بھائی سے مطلب کیا ہے کہ یہ اخوت وہ ہے جو نسب کی وجہ سے بھی اور قوم کی وجہ سے بھی تھی، کیونکہ ایک ہی قوم سے تھے نا، نوح علیہ السلام انہی لوگوں میں سے تھے. پیغمبر یوزلی، سوائے لوط علیہ السلام کے، پیغمبر یوزلی انہی قوموں میں سے ہوتے ہیں جس قوم سے وہ بلونگ کرتے ہیں نا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کی طرف مبعوث کیے گئے، قریش میں سے ہی تھے. تو ایک تو یہ بات ہے. یہاں پہ دینی بھائی ہونا مراد نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ہم دینی بہنیں، وہ اس وجہ سے کہ ہمارا دین سیم ہے. تو ان کے دینی بھائی نہیں تھے، وہ دین سیم نہیں تھا، مگر ہاں ذرا نسب کی بھی ایک رشتے ہوتے ہیں نا، قومی بھی ایک رشتے ہوتے ہیں کہ ایک ہی قوم سے ہونا، تو قوم کی بھی ایک اخوت ہوتی ہے. تو ان سے نوح علیہ السلام نے فرمایا الا تتقون، تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ دیکھیے اللہ کے ڈر کی کیوں بات کی، آگے بھی آئے گا تقوی کی بات. تقوی بار بار ہر نبی نے تقوی کی تعلیم دی ہے، کیونکہ دیکھیں جب انسان کے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے نا، تو وہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے. پھر تقوی مطلب ہی کیا ہے؟ بچنا. بچنا کس چیز سے بچنا؟ اب ہم بچنا تو لکھ دیتے ہیں وہاں پہ، بچو، تم بچتے نہیں ہو یا تم ڈرتے نہیں ہو. ڈرنا کس چیز سے؟ اللہ کی ناراضگی سے. اس سے بچنا، اس سے ڈرنا کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کے لیے پھر انسان کیا کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے پھر، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب میں اللہ کی نافرمانی کروں گا اس کی ناراضگی ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کا جو احساس ہے نا، یہ تقوی ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ احساس رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں کوئی برائی کروں گا وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس میں کتنی محبت ہے نا. یہ ایسا خوف نہیں ہے کہ جیسے آپ کوئی شیر سے یا کوئی آپ جن سے ڈرتے ہیں یا آپ کوئی خوفناک چیزوں سے ڈرتے ہیں، وہ ڈر نہیں ہے. یہ محبت والا ڈر ہے، میرا رب نہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ بولوں گی تو ناراض ہو جائے گا، اگر یہ دیکھوں گی تو ناراض ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہے نا سب کچھ کہ یہ چیزیں ہیں جن سے، جو حرام ہے یا جو اللہ کی نافرمانی کی، یہ پتہ ہوتا ہے، مگر تقوی نہیں ہوتا ہمارے اندر. آج کسی کو بھی جب ہم کہتے ہیں آؤ قرآن کی طرف، کہتے ہیں ہمیں کیا نہیں پتہ کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، سب پتہ ہے ہمیں. واقعی پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے اندر، بلکہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ہی پروگرام کیا ہوتا ہے کہ کیا ہے برائی اور کیا ہے بھلائی. بھلائی اور برائی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے پروگرام، انسان کی فطرت کہتی ہے، وہ اس کی فطرت کہتی ہے چوری بری ہے، اس کی فطرت کہتی ہے جھوٹ برا ہے، دھوکہ برا ہے، یہ سب انسان کی فطرت بولتی ہے. لیکن تقوی نہیں ہوتا، اس لیے انسان بچتا نہیں ہے. ورنہ ایسا نہیں کہ معلومات نہیں ہے، انفارمیشن تو ہے، تقوی نہیں ہے. تو تقوی اختیار کرو، جب یہ تقوی آ جاتا ہے تو پھر انسان ڈرتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کیا جو تقوی والے ہیں، کیا ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ پھر ہوتا ہے، ان سے بھی ہوتا ہے، لیکن پھر جب غلطیاں ہوتی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بڑے بڑی اللہ والی بنتی ہے اور دیکھو یہ کری. غلطی تو سبھی سے ہو جاتی ہے، مگر تقوی والے کو جب اللہ کا ڈر دلایا جاتا ہے نا کہ ڈرو اللہ سے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یس، جب اس کو سمجھایا جاتا ہے وہ ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تم یہ نہیں کرتے ہو، فلانی چیز نہیں کرتے. نہیں، تقوی اختیار نہیں کرتے. اس کا مطلب پہلا میسج جو آپ کو، آپ پوچھتے ہیں نا کسی کو دعوت دینا کیسے ہوتا ہے، کیا کیا کہا جائے، کیا کیا جائے، یہ کہ تقوی کی طرف بلایا جائے، نیل پالش اتارنے کی طرف، تمہارا پروفیشن ٹھیک نہیں ہے اس کی طرف، شراب پی نہیں سکتے اسلام میں آ جاؤ گے تو اس کی طرف، ان چیزوں کی طرف نہیں، ان باتوں کو نہیں کرنا سب سے پہلے. الا تتقون انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار. امانت دار کیوں کہا؟ کیا امانت دار ہونا ضروری ہے رسول کے لیے؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر اس کے اندر امانت داری نہ ہوئی تو اس پیغام میں کوئی ہیر پھیر نہ کر دے, اس پیغام کے اندر کوئی اپنی طرف سے نہ ایڈ کر دے, کوئی اپنی طرف سے چھپا نہ لے بات کو. امانت داری یہ ہے کہ جو امانت اس کے پاس آئی اس کو ایز اٹ از آگے ڈیلیور کر دے, یہ امانت داری ہے. اور یہ پیغمبروں میں ہمیشہ سے ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نعوذ باللہ کوئی ہمارے جیسے لوگوں کی طرح کے پہلے کوئی بھی زندگی گزار رہے تھے, بھٹکے ہوئے تھے, اس کے بعد پھر ہم نے قرآن پڑھا, پھر ہم سیدھے راستے پر اللہ نے ہمیں ہدایت دی, رہنمائی کی ہماری, اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھیک ہے پرفیکٹ تو نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہلے جو بالکل ہی یعنی بے علمی کی جہالت کی زندگی گزار رہے تھے اس سے نکال کے اس کے اندر لے کر آیا, تو اب ہم تھوڑا بہت کچھ سمجھنے شروع ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا پیغمبر کے ساتھ, پیغمبر ہمیشہ سے صادق اور امین ہوتے ہیں, ہمیشہ سے ان کی ریپوٹیشن ان کے لوگوں کے اندر بیسٹ مین کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ کبھی لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ان کے اوپر, ان کے کردار کے اوپر, ان کے اخلاق کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے. ہاں یہ ضرور کہیں گے کہ ان کے پیغام کو جھٹلائیں گے, ان کو رسول نہیں مانیں گے, وہ الگ بات ہے, لیکن کبھی ان کے کردار کو نہیں کہہ سکتے کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھیے, صادق اور امین کی زندگی تھی مکہ میں, پہلے سے وہ ایسے تھے, ٹھیک ہے, تو پہلے سے وہ معصوم ہوتے ہیں, پہلے سے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہوں سے بچے ہوئے, پہلے سے ان کے اندر شرک نہیں ہوتا. وہ نہیں ہوتا کہ ان کو رہنمائی تب ملی جب وہی آئی, وہ پہلے سے ہی ان کی فطرت سلیم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ فرماتے ہیں میں تمہارے پاس ایک رسول ہوں امانت دار, یعنی جو میرے پاس آئے گا نہ اس کے اندر کوئی اضافہ نہ اس میں کوئی کمی, یہ میں ایز اٹ از تم تک پہنچا رہا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پیغام کو ایز اٹ از پہنچایا جائے. اور آج بھی جو اللہ کے دین کا کام کرنے والا ہو اس کو خود اپنی طرف سے ہی نہیں, بیچ میں اپنی یعنی بائسز یا اپنے فرقے کو یا اپنی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آیات کو ٹوسٹ کر کے اپنے فرقے کی طرف چینج کر کے بتانا لوگوں کو, یہ درست نہیں ہے. اللہ کے پیغام کو جیسے اترا ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے, اس طرح ہی لوگوں تک بتانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں آپ کا فرقہ کیا ہے, بھائی فرقے کی اس کے اندر کیا بات ہے, قرآن کی طرف تم آؤ اور جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ویسے آگے سمجھا دو. اگر بعض لوگ اتنی زیادہ اس کے اندر ہیرا پھیریاں کرتے ہیں, کسی نے آ کے پوچھا جی, لوگ پوچھتے ہیں کہ گیارہویں آپ دلاتے ہیں, گیارہویں آپ دلاتے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے, تو اس نے کہا والفجر ولیال عشر, کتنی ہو گئی والفجر تو ولیال عشر, دس اور ایک گیارہ. تو یہاں سے دیکھو گیارہویں کا ثبوت اس میں قرآن میں ہے, یہ لوگ کیا سے کہتے ہیں گیارہویں نہ دلاؤ. دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کی بات نہیں ہے. اس لیے اس پیغام کے معاملے میں بہت کیئرفل ہونا چاہیے. میرا یہ حال ہو جاتا ہے, آپ لوگوں کو پڑھانا ہوتا ہے, آپ لوگوں کے لیے تو بیٹھنا ہے اور بس نوٹس لکھنے ہیں, وہ ٹھیک ہے بہت وہ ہے, لیکن جو میرے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے نا, اس ذمہ داری کے احساس سے مجھے اتنی پریشانی رہتی ہے, اور ہر وقت یہ دعا کلاس سے پہلے نکلتی کہ اللہ یہ جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ ہی میری زبان سے نکلوانا جو حق کو جیسے تو نے اتارا ہے. یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں گے نہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو مطلب نہیں ہے اور ہم اپنے طور پہ کچھ بیان نہ کرتے, یہ ڈر لگتا ہے. اور جب کلاس اوور ہو جاتی ہے ایسے لگتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ کندھوں سے اتر گیا, لائٹ فیل ہونے لگتا ہے, یہ حال ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس کو آگے بیان کرنے والے بہت زیادہ اس میں کیئرفل رہیں, کہیں ادھر سے ادھر کچھ بات ہو گئی تو یہ کوئی عام میتھ انگلش کی کتاب تھوڑی ہے, جو مرضی اپنی طرف سے گپے مارے جاؤ, ادھر سے ادھر ہانک دو تو کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ امانت داری سے پہنچانا ہے آگے. تو رسول اس معاملے میں اتنے کیئرفل تھے, تو ہم جیسے لوگوں کو تو کتنا ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے, جو پہنچائیں وہی بات جو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا, جو اوتھینٹک تفسیریں ہیں, جو مفسرین نے جیسے اس کو کھول کھول کے بیان کیا, جو اس میں اوتھینٹک بات ہے وہ آگے پہنچائی جائے. ये नहीं कि हर एक लेके खोल के बैठ जाए और कहे कि चलो जी मैं तफसीर बयान करती, आओ अजय मैं तुम लोगों को पढ़ा देती, ये कौन सी मुश्किल काम है, लो ये लो ये इसका ये माना, ये नहीं हम कर सकते। फ़त्तकुल्लाहा व अतियून, बस डरो अल्लाह से और इताअत करो मेरी। ये क्यों नहीं कहा इताअत करो अल्लाह की? इसलिए कि ज़ाहिर है अल्लाह की वो कैसे इताअत करेंगे, अल्लाह ताला तो उनके सामने आके उनको कोई बात नहीं बता रहा ना, रसूल की ज़ुबानी से ही वो अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं ना, और रसूल की इताअत करेंगे ना, क्योंकि वो रसूल जो बताएगा उसके मुताबिक चलेंगे। फिर अल्लाह का फरिश्ता ना आ रहा है यहाँ पे, ना कोई अल्लाह ताला डायरेक्टली आके उनसे कलाम कर रहे हैं, तो डर अल्लाह का, ये नहीं कहा कि डरो मुझसे। ये क्यों नहीं कह दिया इताअत तो मेरी करो तो डरो अल्लाह से, तुम डरो भी मुझसे, ऐसा क्यों नहीं कह दिया? याद रखिए, एक अल्लाह ही का तकवा हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता, ना माँ बाप का, ना किसी रसूल का, ना किसी रसूल ने ये पैगाम दिया कि मुझसे डरा करो। क्यों? इसलिए क्योंकि कोई इंसान ये ताकत नहीं रखता कि वो 24/7 आपके साथ लगा रहे, वो हर वक्त आपको वॉच कर रहा है, जिसकी नज़रों का एहसास आपको रहे। तकवा क्या है? किसी की नज़रों का एहसास होना कि वो मुझे देख रहा है, मैं इस वक्त बैठी हूँ ना, और आप इस वक्त जहाँ पे भी बैठे हैं, हम अल्लाह की नज़र में हैं इस वक्त। एक एक लफ्ज़ जो बोल रही हूँ, मुझे तो शायद ना पता हो मैंने 5 मिनट पहले क्या लफ्ज़ बोला, लेकिन अल्लाह ताला को मालूम है, वो हम सबको देख रहा है। उसकी नज़रों का ये एहसास इंसान को अलर्ट कर देता है। जैसे वीडियो कैमरा आपकी तरफ आता है ना जब, तो आप जैसे तैसे भी पहले खा रहे होते हैं किसी तरह भी मुंह भर भर के, उसके बाद एकदम बड़ी सोफिस्टिकेशन से खाने लगते हैं कि नहीं मैं तो बड़ी डिसेंट हूँ, बहुत अच्छी क्योंकि मूवी बन रही है। और जिसको ये एहसास हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, वो फिर कैसा अलर्ट हो जाएगा। एकदम ये बात सोचते ही एकदम अंदर की कैफियत बदल जाती है ना, एकदम हम सीधे होके बैठ जाते हैं और हम केयरफुल हो जाते हैं ना, अल्लाह देख रहा है मुझे, थोड़ी देर पहले भूले हुए थे तो किसी तरह बैठे हुए, अब एकदम एहसास हुआ तो हम सीधे हो गए कि ये टीचर नहीं भी देख रही तो अल्लाह देख रहा है। तो ना कोई टीचर देख सकता है, ना माँ बाप हमें हर टाइम वॉच कर सकते हैं, ना कोई रसूल वॉच कर सकता है, ना कोई नहीं वॉच कर सकता सिवाय अल्लाह के, जिसकी निगाहों में हम हर वक्त। इसी वजह से तकवा सिर्फ अल्लाह का, ये एहसास हर वक्त दिल में रहना कि वो मुझे देख रहा है, यही तो तकवा है। वो मुझे देख रहा है तो अब मैं अपने आप को सीधा रखूं। किसी और का अगर आपने तकवा किया तो जब वो नहीं होगा तब आप कहेंगे अम्मी तो अभी देख नहीं रही, बाहर गई हुई है, अब जो मर्जी करो, हस्बैंड घर से बाहर हैं, अब जैसे मर्जी चलो। तो तकवा इसलिए किसी इंसान का पॉसिबल ही नहीं है, ना लोगों का, ना किसी और का, ना रसूल आपको हर टाइम वॉच कर रहा है। वो जो रसूल जिस ज़माने में थे, लोगों के सामने आते थे, थोड़ी देर के लिए आए, अगर वो जाहिर देख भी सकते हैं तो बातिन तो नहीं किसी का देख सकते, उनको थोड़ी पता था कि कौन अंदर से मुनाफिक है, वो भी अल्लाह ने नाम बताए कि ये मुनाफिकीन है, खुद तो नहीं वो जान सकते थे। तो अगर माँ बाप हैं, कोई किसी और से आप डरते हैं, वो भी आपके जाहिर को देख सकते हैं, बातिन को कोई भी नहीं देख सकता, वो भी अल्लाह ही देख सकता है सिर्फ। इसीलिए तकवा होगा तो सिर्फ उस रब का। तो फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और इताअत करो मेरी। वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजर, मैं तुमसे कोई अजर का सवाल नहीं करता, मैं कौन सा तुमसे कुछ मांगता हूं कि मुझे कुछ दो, मैं कुछ से तुमसे फीस मांगता हूं, कुछ से तुमसे कहता हूं कि ये मेरे लिए मेरी खिदमत करो। आज के जो पीर हजरात और वो हैं, वो तो लोगों से पैर दबवाते हैं ना कि भाई मैं हमारे मुरीद बन गए, जब पैर दबाया करो, घर के काम किया करो हमारे। पैगंबरों ने कहा है कि हम तुमसे कोई अजर भी नहीं मांगते, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं उनको कुछ चाहिए था? इसलिए कि जो अल्लाह की खातिर काम करने वाला होता है वो लोगों से बेनियाज हो जाता है। लोग दे भी क्या सकते हैं, उसको जानता है कि अल्लाह ही मुझे सब कुछ दे सकता है, इन लोगों ने मुझे क्या देना है, क्या दे सकते हैं। और दीन का काम दुनिया के फायदे के लिए जो करता है ना, उस काम के अंदर फिर कुछ भी, यानी उसकी रूह ख़त्म हो जाती है। वो काम का ना कोई अजर होता है, ना ही वो लोगों के ऊपर ऐसे असर करता है, क्योंकि जब लालच के लिए कोई काम किया जाए, वो शायद उनका लालच तो पूरा हो जाए लेकिन उस काम में कोई तासीर नहीं रहेगी। पैगंबरों का याद रखे, हर पैगंबर ने कहा हमें कोई अजर नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखिए ये बात लोगों को कितना वो कर देती, जब लोगों को ये पता चलता है ना इसकी नज़र हमारी जेब पे है, ये हमसे फीस चाहता है, ये हमसे पैसा चाहता है क्योंकि हम इतने बड़े मालदार हैं तो ये हमसे माल चाहता है, तो लोग फिर अवॉइड करने लगते हैं उसको। लेकिन जब किसी को पता चलता है ना इसको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये बेलॉस है ना, जब ये यकीन हो जाता है कि कोई इंसान बेलॉस होके कर रहा है तो खुद ब खुद इंसान उसकी तरफ फिर जाता है, राइट। तो वो जब कहते हैं हमें कोई अजर चाहिए ही नहीं, बेगर्ज होके पैगंबरों ने तालीम दी है, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो मेरे रब के जिम्मे है, तुम मुझे दे भी क्या सकते हो, क्योंकि जो पैगाम पैगंबर लोगों को देते थे वो इतना बड़ा पैगाम था, जाहिर है वो अल्लाह की बात थी। और बताएं अल्लाह की बात का कोई मुआवजा हो सकता है, कोई फीस हो सकती है, $100, $200, $300 ये हमें दो क्योंकि हम आपको अल्लाह का पैगाम दे रहे हैं। अल्लाह के पैगाम की कैसे कोई फीस दे सकता है, कैसे इसका इसको इसकी कीमत कैसे कोई मुकर्रर कर सकता है, तो कुछ नहीं हो सकती इसकी कीमत। ये वो है जो कि यानी जिसकी कीमत कोई इंसान अदा ही नहीं कर सकता। जो लेते हैं ठीक है, वो अपनी मेहनत का ले रहे होते हैं या कुछ है, लेकिन अगर इंसान ऐसा है कि उसको ज़रूरत नहीं है तो नहीं लेनी चाहिए। किसी पैगंबर ने नहीं ली, वो कोई शाही उससे तो नहीं थे कि उनके कोई महलात चल रहे थे या बहुत उनके कोई कारोबार चल रहे थे कि जहाँ से उनको आता था, बस जो भी हालात थे, लेकिन वो किसी से भी कोई अजर नहीं लेते थे। इससे मुझे एक वाक्या याद आया, कोई हमारे यहाँ आई खातून, तो उन्होंने ये सारा मेरा काम देखा और सब, तो कहने लगी आप इसकी कितनी फ़ीस लेती हैं, तो क्लास में नहीं थी तो मैंने कहा इसकी कोई फ़ीस नहीं है। तो वो इतनी हैरान हुई, कहती क्यों नहीं फ़ीस लेती हैं आप मेहनत करती हैं तो क्यों नहीं फ़ीस लेती, इसमें क्या हर्ज है फ़ीस ना। मुझे पर हंसी भी आ गई कि यानी जो इंसान दुनिया की नज़र से इस काम को देखता है ना, वो सोचता है कि मेहनत करें तो कुछ पैसा मिलेगा तो वो एक अजर है। उनकी नज़र में अजर क्या होता है, पैसा। अगर पैसा नहीं मिल रहा तो फिर क्या फ़ायदा ये करने का, इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा, उनको इसमें फ़ायदा नहीं नज़र आता। पर जिसको अल्लाह से चाहिए होता है ना, उसको पता है कि कितना बड़ा इसका फ़ायदा है। ये नोट वो फ़ायदा नहीं दे सकते जो अल्लाह दे सकता है। तो वो उन्होंने फिर फरमाया फत्तकुल्लाह वातीउन, बस डरो अल्लाह से और इताअत करो मेरी। दोबारा ये बात क्यों कही गई, इसको कहते हैं जुमला मोतरिज़ा। पहले हम ये नहीं, हमने इस बात को कभी डिस्कस किया, आज मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, जब एक बात चल रही हो और उसके बाद बीच में कुछ और बात, मिसलन टीचर्स भी ऐसे करते हैं ना, आप जैसे कोई एक बात समझा रहे हैं फिर बीच में गए फलां स्टूडेंट को कहें भाई तुम सीधे होके बैठो, अच्छा फिर मैं क्या कह रही थी, अच्छा फिर आगे अपनी बात कंटिन्यू कर ली, इस तरह होता है ना। अब वो जो बीच में जो बात कही वो तुम सीधे होके बैठो, ये क्या है, जुमला मोतरिज़ा, यानी ये वो इसका उससे नहीं कनेक्शन है आगे या पीछे वाली बात से, बल्कि ये बीच में एक बात ऐड की गई। और कभी हम कह देते ना इससे मुझे ये याद आया कि ऐसा ऐसा एक दफ़ा हुआ, वो उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर ऐसे कोई एक बात बीच में बयान कर दी। तो इसी तरह वो पैगाम जो दे रहे हैं उसके बीच में कह रहे हैं ये ना समझना कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मुझे तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए, मेरा अजर तो मेरे रब के ज़िम्मे है। फिर फरमा दिया फत्तकुल्लाह वातीउन, पिछली बात को दोबारा कनेक्ट किया, देखो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, इताअत करो मेरी। कालू, उन्होंने कहा अनुमिनु लका, अब उनकी जो देखे रीजनिंग देखेंगे हम, क्यों नहीं तुम्हें तुम्हारी इताअत करेंगे, क्या हम ईमान लाएं तुझ पर, वतवाकल अर्जलून, और तेरी तो पैरवी करने रजील लोग। यानी उनकी रीजन क्या थी कि हम आपके ऊपर कैसे ईमान ले आए, क्या हम ये कमी कमीन किस्म के लोगों के साथ दें जो आपकी मजलिस में होते हैं। अल्लाहु अकबर, यानी आपको पता है ना तमाम पैगंबरों का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत उनके ऊपर ईमान लाने वाले अक्सरियत गुलाम होते थे, यानी गरीब तबका होता था, पिसे हुए लोग होते थे, कमज़ोर लोग होते थे। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान ला रहे हैं हज़रत खब्बाब, पेशे के अतबार से लोहार हैं, اب حضرت بلال ہیں، آپ دیکھیں سمیہ ہیں، دیکھیں نا اب یہ سارے لوگ کیسے ہیں، یہ غلام لونڈیاں اس طبقے سے ہیں، اور جو قریش کے سردار تھے وہ کیا ایک غریب لوہار کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، کیا ایک حبشی غلام کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے، کیا ایک لونڈی کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ نہیں، ان کا تکبر آڑے آ جاتا تھا کہ ہم یہ رذیل غریب قسم کے مزدوروں کے ان کے ساتھ نوکروں کے ساتھ ہم بیٹھے، یہ ہمارے نوکر ہیں، جس چیز کو وہ مان رہے ہیں ہم وہ مان لیں۔ یعنی یہ تو ہو نا کہ یہ چیز، اگر جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، کچھ ٹرینڈز ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو معاشرے کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں، جو معاشرے میں بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں، وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑے فخر کی بات ہوتی ہے کہ یہ ہماری، مطلب ہم بعد میں چھوٹے لوگ جو غریب معاشرے کے سمجھے جاتے ہیں، جو چھوٹے سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع جاتے ہیں امیروں کو دیکھ کے۔ لیکن ایک چیز اپوزٹ اگر ہو جائے کہ غریب لوگ کسی چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہوں، تو امیر اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم کیا یہ ثابت کریں کہ ان کو بہت زیادہ عقل تھی، انہوں نے جو ایکسیپٹ کیا وہ صحیح ہے اور ہم بعد میں ایکسیپٹ کرنے والے ہیں، ایک تو یہ آڑے آ جاتی۔ پھر یہ بات ان کو بہت زیادہ وہ کرتی ہے کہ وہ چیز ہم ایکسیپٹ کریں جو غریبوں والی ہے، جو جس کو غریب مان رہے ہیں اس کو ہم تو، یعنی خود اگر پہلے ایکسیپٹ کر لیتے پھر تو ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے، تو یہی چیز ان کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ان کے والے ٹرینڈز یا ان کے اندر کوئی چیز ایکسیپٹنس پا گئی ہے اور اب ہم بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز ان کو ماننی نا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یہ تکبر، یہ اپنی بڑائی، یہ چیز آڑے آتی ہے۔ حالانکہ ہمارے دین اسلام میں کوئی پیشہ جو ہے، اب ان کو نا مسئلہ یہ تھا کہ یہ پیشے کے اوپر جاتے تھے نا، انسان کو نہیں نا دیکھ رہے، وہ پیشہ، وہ جاب، وہ پروفیشن جو ہے نا، وہ ان کو روکتا تھا کہ اس پروفیشن والوں کو ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارے دین میں پروفیشن کوئی بھی ہونا، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے، کوئی کسی کے گھر کام کر رہا ہے، یا کوئی مثال کے طور پہ کوئی کک ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ٹیکسی چلاتا ہے، یا کوئی 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 سیکیورٹی کا کام کر رہا ہے، یا کوئی ٹائپنگ کر رہا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا کام ہمارے معاشرے، ہمارے اسلام کے اندر بے عزتی کا کام نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے، کوئی انسان اپنے پیشے کی وجہ سے گٹیا نہیں ہو جاتا۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بھی وہی جہالت ہے جو قریش میں بھی تھی، جو نوح علیہ السلام کے اینشنٹ ٹائم سے لوگوں میں تھی، جن کو ہم پرانے لوگ سمجھتے، قدیم لوگ سمجھتے نا، دیکھیں یہ گھٹیا باتیں ان کے اندر بھی تھیں، اور سوری کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں نے ذات پات اسی بیس کے اوپر بنائی ہوئی ہے، جو ہندوانہ چیز ہے، ہندوؤں میں تھا یہ چیز، اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی وہی چیزیں اپنا لی۔ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں؟ ہمارے پیغمبر کے ساتھ تو حضرت بلال بیٹھتے تھے، اتنے جتنا آپ کا نوکر آپ کے نزدیک ہوگا نا کہ نیچا ہے، جتنا آپ کی نظر میں ہوگا، اس معاشرے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی زیادہ نیچے سمجھے جاتے تھے، کیونکہ غلام جو ہے نا اس کی حیثیت نوکر سے بھی نیچے ہوتی ہے۔ آپ کا نوکر تو آپ کا خریدا ہوا نہیں ہے، آپ کا زر خرید غلام نہیں ہے، ان کا تو غلام ہوتا تھا، آپ کا نوکر تو آج آپ کے پاس ہے، کل آپ کو آنکھیں دکھا کے کہیں اور چلا جائے گا، ان کی تو مجال کیا ہوتی تھی، وہ تو اپنے غلام کو مار بھی دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ ان کے لیے ایسا ہی تھا جیسے کہ گائے بھینس بکری تھی۔ وہ ان کو گھٹیا سمجھتے تھے، اور آج ہم اپنے کچھ پیشوں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ پیشے جو ہیں یہ کمی کمین پیشے ہیں، یہ کم تر پیشے ہیں، فلاں موچی ہے، فلاں نائی، فلاں یہ مالی، فلاں فلاں نا، اور کچھ اپنے آپ کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں کہ ہماری ذات پات اتنی اونچی, ہم یہ ہم یہ, ہم ذمہ دار, ہم فلاں, ہم چودھری, ہم فلاں, یہ سمجھتے ہیں. کیا اسلام آپ کو یہی سکھاتا ہے؟ لوگوں کا پروفیشن دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا عزت ہے, اس کو عزت بھی دینی ہے تو کتنی دینی ہے, یہ پروفیشن دیکھ کے سمجھتے ہیں. سوچتے ہی اس بات کو ہیں کہ کس کا کیا مقام ہے, کس کو ڈرائنگ روم میں بٹھانا ہے اور کس کو باہر ہی بٹھا دینا ہے, یہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے. یہ ہمارے معیار ہیں. کیا ہمیں اسلام نے سکھایا اور کیا ہمیں اس 21st century میں ہم انٹر ہو کر ہم نے سوچا ہم سائنس کے دور میں ہیں, ہم تو بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں. کیا آپ تو اتنے ہی قدیم ہیں جتنی قوم نوح قدیم تھی؟ اگر ہاں آپ کی مینٹیلٹی یہی ہے تو کہ ایک بندے کو تولنا اس بیس کے اوپر, اس بیس کے اوپر ذاتیں ہیں اور وہ بنا لینا کہ ہم اتنی اونچی ذات ہیں, اب ہم یہ نیچی ذات ہے اس کے اندر نہیں ہم شادی کریں گے آپ, کیونکہ یہ تو یہ ہوتے ہیں ان ان, یعنی جو ان کے اباؤ اجداد کا پروفیشن تھا وہی آج تک ان کے نام کے ساتھ چپکا ہوا ہے, وہی وہ ہندوؤں کے اندر شودراز ہیں, وہ ان کو اس طرح گھٹیا اور نیچا سمجھتے ہیں, ہم نے بھی وہی شروع کر دیا. استغفر اللہ, سخت گندی بات ہے یہ, سخت گندی بات کہ انسان اس طرح سے یہ سوچے. اور ہمارے دماغوں کے اندر نا یہ چیزیں کوئی کم نہیں ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, بہت بڑا تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. ایک مجلس میں سوچیں اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ سارے نوکر, ڈرائیور, کوک اور کسی کے کوئی وہ چوکی دار اور کسی کا وہ اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ جس کسی درس میں بھی آپ کو یہ پتا ہو وہاں پہ سارے محلے کی نوکرانیاں جمع ہوتی ہیں, وہاں جا کے آپ بیگم صاحبہ بیٹھیں گی اور ان کے برابر بیٹھیں گی؟ کبھی آپ اپنے بچے کو ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے دیں گے؟ اللہ اکبر. تو اس میں اتنی تعجب کی بات نہیں ہے کہ قوم نوح ایسی کرتی تھی, دیکھو کتنے برے لوگ تھے. وہ کیا برے لوگ تھے, ہم تو اسلام لا کے بھی آج اسی ذہنیت کے مالک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ذات پاک ہو سکتی ہے, اور کون ذات ان سے زیادہ اونچی ہو سکتی ہے انسانوں میں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک لونڈی بھی اپنے کام کے لیے کسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا چاہتی تھی تو لے جاتی تھی, کوئی ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ تو لونڈی ہے, یہ تو غلام ہے, ان کے پاس تو میں نے کھانا نہیں ہے, ان کے ساتھ تو میں نے بیٹھنا نہیں ہے. ان کی مجلسوں میں تو ہوتے ہی یہ لوگ تھے, تو ہم تو اس زمانے میں ہوتے تو ہماری تو شان ہی گھٹ جاتی اگر ہم ایسی مجلسوں میں جائیں گے تو, ہمارا کیا ہوگا, لوگ کہیں گے تو تم ان کے ساتھ جا کے بیٹھتی ہو. ہم تو ہائی جینٹری میں بیٹھنا چاہتے ہیں, ہائی کانٹیکٹس چاہتے ہیں, اتنے اتنے لوگوں کے جو ہائی فرینڈز بنانا چاہتے ہیں, جو ہائی سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہائی سوسائٹی جو ہمارے معاشرے میں جس کو ہائی کہا جاتا ہے, چاہے وہ شرابی ہیں, چاہے وہ گندے کام کرنے والے ہیں, چاہے وہ جیسے مرضی ہیں, چاہے وہ مطلب اللہ کی کتنی نافرمانیاں کرنے والے ہیں, تو ہائی سوسائٹی نا, ان کے ساتھ ہم بیٹھنا پسند کرتے ہیں, وہ ایلیٹ ہے نا, ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہمیں بہت اپنی شان لگتا ہے, لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا ہمیں اپنی بے عزتی لگتا ہے. تو کچھ بھی بدلا نہیں ہے, انسان وہی ہے, ان کی ذہنیت وہی ہے. اور سب سے دکھ کی بات تب ہوتی ہے جس وقت کے قرآن پڑھ کے اور اس دین کو سمجھ کے بھی انسان وہی کام کرے جو ان میں جہالت میں تھے. کیا کسی صحابی رسول نے ایسا کیا؟ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاشرے کے بہت باعزت اور بہت یعنی مالدار آدمی تھے, کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا غریب غریب سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے نہیں ان کے ساتھ بیٹھنا؟ عثمان غنی, کیا انہوں نے یہ فرمایا؟ وہ تو مالدار تھے, لیکن جن میں تکبر تھا انہوں نے اس زمانے میں بھی یہ کہا, انہوں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ کہا, اور وہ آج بھی یہ کہتے ہیں. قالا, انہوں نے کہا, وما علمی بما کانوا یعملون, مجھے کیا علم ہے کہ جو یہ کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ تو تمہارے معیار ہیں, یہ تمہارے کرائیٹیریا ہیں, میرے نزدیک عزت کا معیار دولت نہیں ہے. تم ایک غریب مزدور کو گھٹیا سمجھتے ہو گے, مگر مجھے اس سے کیا کہ وہ کیا ہے, مجھے کیا اس چیز کا کہ وہ کیا عمل کرتا ہے, یعنی اس کا پیشہ کیا ہے. اور دوسرا اس کا معنی, نہیں مجھے میرا علم ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی مجھے نہیں اس سے کوئی سروکار وہ کیا عمل کرتے ہیں، وہ کیا ان کے کام ہیں، ان کے کیا پیشے ہیں، ان کے کیا یہ، اس کا مجھ سے کیا کام ہے؟ اس کا مطلب دائی دین کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے پاس امیر امیر لوگ آئے ہیں اور یہ لوگ نہ آئیں، یا اس طرح کے لوگوں کو نہیں میں، یہ انہوں نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، انہوں نے ایسے نہیں کیا ہوا، اور یہ غریب لوگ ہیں اس لیے ان کو نہیں میں نے پڑھانا، ان کو نہیں میں نے سکھانا، بس میں وہ امیروں کی مجلس میں جاؤں. نہیں، اس کے لیے سب ایکول ہونے چاہیے. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے اس کوئی علم نہیں ہے، یعنی مجھے اس کی I don't care کہ میں مجھے حسب نصب میں نہیں ان کے جانتا. تو اسی لیے کسی دائی دین کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے بھائی آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں، اگر وہ کوئی اچھا بڑا ان کے نزدیک کام کرتے ہوں گے، بہت بڑے کوئی کسی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں تو پھر تو ہاں بھائی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر نہیں. اور آپ کیا ہیں، اور آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، اور آپ کا اس کا اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی باتوں سے. کسی کا سٹیٹس کیا ہے، کسی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سے دائی دین کا کوئی کام نہیں ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ اب دین کی بات کو پہنچائے. تو وہ کہتے ہیں مجھے ان کے پیشے سے کیا لینا دینا، میں نے کیا کرنا اس چیز کا کہ کیا پیشہ کرتے ہیں، کیا ان کا پروفیشن ہے. ان حسابہم الا علی ربی لو تشعرون، نہیں حساب ان کا مگر میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم شعور سے کام لو. ان کے اعمال کا حساب کرنا میرے رب کا کام ہے، وہ اس کا کام ہے، یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ان کے پروفیشن کیا ہیں، کیسے ہیں، صحیح ہیں نہیں ہیں، وہ سب میرے رب کا، میرے سے کیا تعلق. ٹھیک ہے، مجھے تو یہ ہے کہ یہ اللہ پہ ایمان لے کر آئیں. لو تشعرون، کاش تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ کی طرف آنے کے لیے کسی بڑے پیشے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو ان کا عمل اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے، ان کے کام کی ذمہ داری میری نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ذمہ ہے حساب کتاب ان چیزوں کا کرنا، کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کیا اس کا پیشے میں کس طرح کا ہے، وہ حلال کھا رہا ہے حرام کر رہا ہے کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ان کی نیت میرے رب کو پتہ ہے، وہ ان کا حساب لے گا، ان کی کیا اصل ویلیو ہے، ان کی قدر و قیمت کیا ہے، وہ اسی کو پتہ ہے، یہ ارزل ہیں کہ نہیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی نفع مند میں علم بنائے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں ان آیات کی روشنی میں. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں دھتکارنے والا نہیں ہوں ایمان لانے والوں کو. میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ان کو اپنے سے پیچھے کر دوں تمہاری ان باتوں کی وجہ سے، کہ تم چاہتے ہو کہ ہم نے اس مجلس میں تب بیٹھیں گے جب یہ لوگ یہاں سے اٹھیں. میں نہیں یہ کر سکتا، میں ان کو دور نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تو قریش کے سرداروں نے یہی مطالبہ کیا تھا نا کہ ان کو ہٹائیں یہاں سے تو ہم تب آئیں گے، آپ کو تو گھیرا ہوا انہیں لوگوں نے، تو یہ نہیں پھر ہمارے اسٹیٹس کے تو ہیں ہی نہیں ہے یہ. استغفر اللہ. ان انا الا نذیر مبین، نہیں میں مگر ڈرانے والا کھلم کھلا. میرا کام کیا ہے، میرا پیغام کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں لوگوں کو وارن کر دوں. میری ذمہ داری اور یہ کاموں کے اندر مداخلت کرنا کہ کون کس پروفیشن سے ہے، کون کتنا امیر ہے غریب ہے، یہ چیز نہیں ہے. قالو، انہوں نے کہا، لَئِلَّمْ تَنْتَحِ یا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اگر تو باز نہ آیا نا یا نُوح تو ہم تجھے ضرور سنسار کیے ہوئے میں سے کر دیں گے. جیسے سنسار کیا جاتا ہے تو اس طرح تجھے بھی سنسار کر دیں گے، ہم پتھر مار مار کے مار دیں گے ہم تجھے. دیکھیں کتنی بڑی دھمکی ہے، وہ تبلیغ کر رہے ہیں اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں سے سنا بھی نہیں جاتا تھا، ورنہ کیا ان کو زبردستی تھوڑی اسلام لانے کو کہہ رہے تھے. لیکن بعض دفعہ کسی کی نصیحت بھی انسان کو اتنی بری لگنے شروع ہو جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں اسے جان چھڑاؤں کسی طرح. استغفر اللہ ربی. تو نوح ان کو کوئی مار رہے تھے کیا، یا ان کو کوئی نقصان دے رہے تھے کیا؟ ایک بات ہی کر رہے تھے نا، لیکن ان کو یہ بات بھی اتنی طبیعت پہ بری گزری کہ انہوں نے کہا ہم تجھے سنسار کر دیں گے. جبکہ یہ تو اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی سزا ہے یہ سزا کے طور پہ دی جاتی ہے لوگوں کو. انہوں نے کہا ہم یہ سزا دیں گے نصیحت کرنے پہ. استغفر اللہ. قال ربی ان قومی کذبون. فرمایا ہے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. یہ کیا انہوں نے اس بات پہ کہا کہ انہوں نے مجھے یہ کہہ دیا تو اللہ ہم. نہیں نہیں, یہ ایک دن قوم نے ایسا کہہ دیا اور نوح علیہ السلام غصے میں آ کے آگے سے فرمانے لگے ہوں کہ مجھے جھٹلا دیا ہے, اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرتے. ایسا نہیں ہوا, یہ کوئی ان کی دھمکی کی وجہ سے نہیں نوح علیہ السلام نے غصے میں آ کے فوراً اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی, بلکہ 950 سال تک جب تبلیغ کر لی اور حجت تمام ہو گئی تو پھر نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. بجائے لوگوں سے الجھنے کے کہ اچھا تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم سنسار کرو گے, تمہاری مجال کیا ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں خود تمہارے اوپر عذاب لے کر آؤں گا, ایسی کوئی باتیں نہیں کی. اسے پتہ چلتا ہے دائی دین کو لوگوں کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے, ہم ایسے کر دیں گے, ہم دیکھیں آپ کو بدنام کر دیں گے, ہم آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کر دیں گے, آپ کیا چیزیں, ہم آپ کے کچے چٹے کھولیں گے, ہم فلاں کریں گے. دھمکیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں جب انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ بہت سی باتیں کرنے لگتے ہیں. اس وقت ان لوگوں کے ساتھ نہیں الجھنا کہ ان سے تو میں شروع کر دے, ان کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیں, آوازیں اونچی ہونا شروع ہو جائیں, اس کی بجائے اللہ سے دعا کریں. دیکھیں نوح علیہ السلام یہاں پہ ان کے ساتھ نہیں جھگڑ رہا, یہ ہے پیغمبرانہ اخلاق. فافتح بینی و بینہم فتحا و نجینی و من معی من المؤمنین. فرمایا اللہ فیصلہ کر دیں میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ کہ اللہ تعالی اب ہمارے درمیان حق اور باطل کو واضح کر دے, یہ فیصلہ ہے نا, اور نجات دے دے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان لانے والوں میں سے. یعنی اب انہوں نے مانگ لی اللہ سے یہ دعا کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ تو جو بھی تو کرے ہمیں نجات دے, مجھے اور میرے ساتھیوں کو جو ایمان لانے والے ہیں. اللہ اکبر. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَمَّاهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. پھر آپ کو جیسے کہ پتہ ہے نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی تھی اللہ کے حکم سے اور یہ لوگ مذاق کرتے رہے اس بات کا, اور اس کے بعد طوفان نوح جب آیا اتنا بڑا طوفان آیا سب کو غرق کر دیا. ثم اغرقنا بعد الباقین. جتنے باقی رہ گئے تھے وہ تو غرق ہو گئے اور نجات دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو اس بھری ہوئی کشتی میں, کس سے بھری ہوئی تھی, مشمون کس سے تھی, جو انسان تھے اور جو جانور تھے اور جو بھی ان کے ضرورت کی چیزیں تھیں. وہ پتہ ہے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا رکھ لیا تھا. ساری زمین پہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیلاب آ گیا تھا. تو رب تو وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے تھا, وہی رب آج بھی ہے, رائٹ. اس رب کے لیے نہ تو اس وقت مشکل تھا ایسا طوفان لانا, نہ آج مشکل ہے. بس انسانوں کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس وقت یہ ہو سکتا تھا, آج نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ گناہ دیکھ کے بھی ہمارے ہمیں زمین پر چلنے کی مہلت دیتا. ان فی ذلک لآیۃ, اس میں نشانی ہے, اس قصے میں نشانی ہے. وما کان اکثرہم مومنین. پھر بھی یہ سب جان کے بھی اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے, ان کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. کیا کیا نشانی ہے, ایک نہیں بہت ساری. دیکھیں ہم ساتھ ساتھ جیسے ڈسکس کر رہے ہیں اسی طرح آپ لوگ بھی اس قصے کو پڑھ کے اس میں سے سبق نکالیں, کیا نشانی آپ کو ملتی ہے, کون ہلاک ہوتا ہے اور کون ہے جو بچ جاتا ہے نجات پاتا ہے, کس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے, پیغام کیسے دینا ہے, لوگوں کے جھٹلانے کے اوپر ڈس ہارٹ نہیں ہو جانا, کام کرتے چلے جانا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فتح ان کو ہی دے گا جو اہل ایمان ہوں گے. لوگوں کے پروپوگینڈا میں آ کے اور ان کی دھمکیوں میں آ کے ڈر کے بیٹھ نہیں جانا. فرمایا نا ہم نے پڑھا ہے ولا یخافون لومت لائم, اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں, اپنا کام کیے چلے جاتے ہیں. اور پھر دیکھو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی آج حق بولا ہے پھر لوگوں سے ڈر کے بیٹھ گئے, ہائے تو ہمیں تو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی ہیں, چھوڑو اس کام کو. استغفراللہ. پھر اس کے بعد اب اگلا قصہ شروع ہوتا ہے قوم عاد کا. کذبت عاد المرسلین, جھٹلایا عاد نے رسولوں کو. ان کے لیے بھی مرسلین کا ہی لفظ آیا. اب آپ کو پتہ ہے نا کس وجہ سے. عاد ایک ایسی قوم تھی جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی. اس کا مطلب ہے کہ جو کشتی میں بچ گئے تھے انہی کی اولادوں میں سے یہ قوم پیدا ہوئی. اب کہاں وہ ایمان والے تھے, اپنے ایمان کو بچا کے وہ چلے, انہوں نے اتنی قربانیاں دی, وہ انہوں سب ڈوب گئے لیکن اللہ نے ان کو بچایا ان کے ایمان کی وجہ سے, اور کہاں انہی کی اولادوں میں سے کافر پیدا ہو گئے, مشرک پیدا ہو گئے. اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے, اپنی نسلوں تک کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو ایمان پہ اٹھانا اور ایمان پہ موت دینا. کبھی اس سے کیئر فری نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے تو بچے مسلمان ہی ہوں گے اور ان کے بھی بچے مسلمان ہی ہوں گے اور ان کے بھی مسلمان ہی ہوں گے کیونکہ ہم ہمیشہ سے تو مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے. انہی نسلوں میں سے پھر استغفر اللہ ربی, اللہ بچا کے رکھنا, کفار بھی پیدا ہوتے ہیں اور مشرک بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ ایمان والوں کی اولاد تھی. جب مطلب عرصہ گزر گیا, کافی زمانہ گزر گیا, امیجیٹ تو نہیں مگر کافی زمانہ گزر گیا, تو انہی کے نسلوں میں سے یہ عاد کھڑے ہو گئے. اور یہ بہت اسٹرانگ ہوتے تھے, بہت اسٹرانگ. اسی لیے ارم ذات العماد آتا ہے ان کے بارے میں, ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے یہ, بہت یعنی بہت ڈیل ڈول میں بہت مضبوط تھے. آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں اتنی اونچی اونچی عمارتیں بتانا اور یہ کرنا, ظاہر ہے وہ اتنے بڑے لوگ ہوں گے اور مضبوط لوگ ہوں گے تبھی ایسا کرتے تھے. کرینے اور یہ مشینریاں تھوڑی تھیں اس وقت. اس قال لہم اخوہم ہود, مگر دیکھیں جتنا مرضی کوئی قوم ترقی کر دے, ان دا اینڈ بات یہ نہیں ہے کہ کسی قوم نے ترقی کتنی کی ہے, بات یہ ہے کہ وہ حق کے اوپر کتنی ہے, وہ کتنی اللہ سے ڈرنے والی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا, یعنی عاد کی طرف جو پیغمبر آئے ان کا نام کیا تھا؟ ہود علیہ السلام. اللہ تتقون, کیوں نہیں تم ڈرتے ہو اللہ سے, تم کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے, تمہیں خدا خوفی نہیں ہے, یہ بھی شرک میں پڑ گئے. انہیں بجائے اس کے کہ یہ ان سے سیکھتے کہ بھائی دیکھو یہ کیسے ہمارے یعنی آبا و اجداد ہی تھے نا جن کے اندر سے غرق ہو گئے, وہ ہماری رشتے دار ہماری قوم کے تھے جو غرق ہو گئے تھے طوفان نوح میں, تو ہمیں اللہ سے اب ڈرنا چاہیے اور صحیح روش. تو وہ پھر وہ اس پیغام کو ہی بھول گئے. استغفر اللہ. تو اس سے یہاں پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر پیغمبر کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو. سب پیغمبروں کی یہ کوشش تھی. یہی چیز ہے جو لوگوں کو سیدھا رکھے گی, ورنہ لوگ بھٹک جائیں گے. یہ بنیاد ہے تقویٰ, ہر بھلائی کی بنیاد ہے. اوکے, اللہ کا ڈر ہی انسان سے گناہ چھڑوا سکتا ہے. یقین کریں, نہ کوئی لیکچر, نہ کسی کا ڈنڈا, نہ کسی کی کوئی, چاہے آپ ماں باپ ہیں, چاہے آپ ٹیچر ہیں, چاہے آپ کو کسی ملک کے کوئی وزیر ہیں امیر ہیں, کوئی چیز نہیں لوگوں سے برائیاں چھڑوا سکتی. آپ جتنا مرضی ڈنڈے بنا لیں, کتنے مرضی چیزیں کر لیں, اسٹرکٹنیس کر لیں, اللہ کا تقویٰ ہے جو لوگوں سے برائی چھڑوا سکتا. چاہے ہمارے بچے ہوں, چاہے اور لوگ ہوں, اسٹوڈنٹس ہوں ہمارے. اسی لیے کوئی, میں تو سمجھتی ہوں کہ کبھی یہ کہنا ہی نہیں چاہیے لوگوں کو آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں. ہماری بات کیوں, اللہ کی بات سنو. ٹیچر کی بات نہیں, اللہ کی بات سنو. جس کے اندر اللہ کا تقویٰ آ گیا وہ سب کچھ اللہ کی خاطر کرنے کو تیار ہوگا. پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا یہ کرو یہ نہیں کرو. اور اگر اللہ کا تقویٰ نہیں ہے تو آپ پھر بس بھینس کے آگے بین بجاتے رہیں, جتنا مرضی بولتے رہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. جو اپنے رب سے ہی نہ ڈرا وہ آپ کے کہنے سے کیا کرے گا؟ ہم سوچتے ہیں ہمارے کہنے سے کوئی بدل جائے گا. اسی لیے پیغمبر یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا ڈنڈا میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, خبردار ایسے کیا. نہیں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں. میں اپنی رائے نہیں پیش کرتا, میں اپنے اوپینین سے نہیں تمہیں بتاتا, میں اللہ کا پیغام تمہیں دے رہا ہوں.
اسی لیے یاد رکھیں رسول ہمیشہ ایگزیکٹ وہ بات بتاتے تھے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی تھی. کبھی اس کے اندر ذرا سا بھی دل کے اندر بات آنے لگے نا کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں, پتہ نہیں ہمارے تک صحیح پہنچی یا نہیں, کبھی اس میں نہ شک آنے دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے امانت دار تھے. جن کو کافروں نے مان لیا کہ یہ امانت دار ہیں تو پھر ہم تو اس چیز کو زیادہ اس کے حقدار ہیں کہ ہم اس چیز کو پر ایمان رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہر لفظ ہر ہر حرف امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے, اپنی امت تک. فتق اللہ واتیونی, تو بس ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری, میری بات مانو کیونکہ میں امانت داری کے ساتھ اللہ کا پیغام لایا ہوں. وما اسألکم علیہ من اجر, میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, تم نہ اس سے پریشان نہ ہو نا کہ کوئی تمہارے اوپر کوئی چٹی نہیں پڑ گئی. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے بس. اگر کوئی اس چیز کو اس دین کے کام کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرے, مثلا کسی سے کوئی چیزیں مانگنا شروع کر دے, گفٹس مانگنا شروع کر دے, عزت مانگنا شروع کر دے, وہ بھی ایک اجر نہیں آتی. آپ یہ کہیں کہ بس مجھے عزت دو, مجھے ایسے کرو, ڈیمانڈ کرنا شروع کر, کوئی عزت کرتا ہے وہ اپنی اس کی اچھائی ہے, جو باادب ہوگا با نصیب ہوگا. نہیں بھی کرتا تو یہ نہیں ہے کہ اچھا تم نے تو میری عزت نہیں کی, میں نے نہیں تمہیں بتانا, وہ خود ہی اپنا نقصان کرے گا. لیکن وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا کہ مجھے کچھ دو گے تو پھر میں تمہیں پڑھاؤں گا یا تمہیں سکھاؤں گا یا تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا, یہ نہیں کر سکتے, یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یاد رکھے صالحین جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بے غرض ہو کے دین کا کام کرتے ہیں. پیغمبروں نے یہی کیا اور ان کے بعد آنے والوں کو بھی ایسے ہی کرنا ہے, اور اسی کام کا اجر پھر آخرت میں ہے. بخاری میں وہ حدیث ہے نا, بخاری اور مسلم کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ آپ کو پتھر سے ٹھوکر لگی تھی تو آپ گر پڑے, آپ کی انگلی سے خون بہنے لگا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا تھا, تو ایک انگلی تو ہے کیا ہوا اگر تو زخمی ہو گئی, یعنی کیا ہوا کہ اگر تو زخمی ہو گئی, اگر کوئی مجھے تکلیف ہو گئی اللہ کے راستے میں تو کیا ہو گیا. اتنی بے غرضی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے تھے, کوئی بات نہیں ہے, اگر اس راستے میں کچھ پتھر بھی لگ گیا, کوئی ٹھوکر بھی لگ گئی, کوئی تکلیف بھی اٹھانی پڑی تو کیا ہو گیا. جب پتا چلا تھا کہ بنو حارثہ نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو فرمایا جب میں اسلام پہ قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں مجھے کسی پہلو پہ بھی پچھاڑا جائے. یہ تو جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا, پھر یہ تکلیفیں, پھر یہ تھکان, پھر یہ ہائے میں تو تھک گیا, ہائے میرا تو یہ ہو گیا, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ کی رضا کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو اس راستے میں جو تکلیف بھی آئے اس کو بھی خوشی سے ایکسیپٹ کریں. تو کوئی نہیں, اگر تھک بھی گئے تو کیا, اور اس جسم کے ساتھ کیا کرنا تھا, کیا کرنا تھا, اور اس سے زیادہ بھی بہتر کوئی کام ہو سکتا تھا جو کیا جا سکتا. کوئی نہیں, اگر میں اللہ کے دین کے لیے کوئی مشقت اٹھا رہی ہوں, کوئی محنت کر رہی ہوں, کوئی قربانی دے رہی ہوں تو الحمدللہ کہ اللہ مجھے اس راستے میں استعمال کر رہا ہے, میرا جسم اس راستے میں لگ رہا ہے. اگر میں تھک رہی ہوں تو الحمدللہ کہ اس راستے میں تھک رہی ہوں. تو اس چیز کو بہت بڑا ایک ایشو بنا کے اور اس کے اوپر رونے رونے کی ضرورت نہیں ہے, آئے آئے کلاسیں ہی بہت ہیں, کیا کریں اتنا تھک جاتے ہیں, آئے آئے نہیں. دیکھیں پیغمبروں کو, انہوں نے کتنی محنت کی, ان کی محنت نہیں آپ دیکھتے, کتنی محنت ہوگی نوح علیہ السلام کی جب وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ میں نے دن کو بھی ان کو تبلیغ کی, رات کو بھی کی, دن کو بھی سنایا, رات کو بھی سنایا, یعنی وہ تو تنگ آ گئے سن سن کے, وہ تو یہ اگر کہنے لگے ہم تجھے مار ہی دیں گے, اتنے تنگ آ گئے. ایک بندہ ہے اور قوم پوری ہے, یہ نہیں تھے کہ وہ مطلب کوئی دس لوگ تبلیغ کر رہے ہیں, کوئی 100 لوگ, اور اس وقت تو کوئی یہ میڈیا بھی نہیں تھا کہ ایک جگہ سے بول دی بات تو لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئی. وہ تو پرسنلی جاتے تھے, کوئی فون تو تھے نہیں کہ بھائی ایک ایک بندے کو چلو کالز ہی کر لیں, اب تھک گئے تو اب گھر سے بیٹھ کے کالیں ہی کر لیں. نہیں, ہم کس بات پہ تھک تھک کے اور شور مچاتے رہتے ہیں, کیا پیغمبروں کے طریقے نہیں دیکھتے, ان کو نہیں تھکان ہوتی ہوگی, یا وہ کوئی مشینیں تھیں, نعوذ باللہ.
سوچا کریں پھر کہ جب تھکن ہونے لگی اور اس راستے میں سوچیں پیغمبروں نے کتنی تھکن اٹھائی, کتنی محنت کی. کسی پیغمبر کے پاس ریموٹ کنٹرول نہیں تھے کہ وہ ان سے کام کر لیتے تھے, کسی پیغمبر کے پاس ایسے چینلز نہیں تھے کہ وہ وہاں سے پیغام دیتے تھے. انڈیویجولی ایک ایک بندے کے پاس جاتے تھے, وہ قوم کے پاس جاتے تھے پوری, وہ اکیلے ہوتے تھے, پوری قوم ہوتی تھی. اور یہ بھی نہیں کرتے تھے کہ اپنے ان کو دوڑا دیں, تم فلانی تم جاؤ اس ایریا کو تم کور کرو, فلانے تم اسی ٹھیک, میں گھر میں بیٹھی ہوں, میں تو صرف ڈائریکشن ہی دیتا ہوں, ایسا نہیں. تو سوچ سکتے ہیں ان کی محنت, صبح سے جو محنت شروع ہوئی اور رات تک, اور پھر وہ فرما رہے ہیں میں رات کو بھی نہیں اللہ بیٹھتا, میں رات کو بھی ان کو بتاتا ہوں. کتنی خیر خواہی ہے, کتنی خیر خواہی ہے. کیا مل رہا تھا ان کو؟ کوئی پیسے مل رہے تھے, کوئی لوگوں نے ان کو سر پہ اٹھا لیا تھا, الٹا لوگوں سے گالیاں ملتی تھیں, الٹا اپنے کانوں میں دیکھے, میں نے آپ کو سورہ نوح میں سے سنایا, کپڑے ٹھونس لیتے تھے. ان کی بات نہ ہمارے کانوں میں کوئی پڑ جائے, اب آ گیا پھر ہمیں سنانے کے لیے. آگے سے لوگوں کے اس طرح کے رویے ملتے تھے, دل توڑ دینے والے, اسٹل وہ کام کر رہے تھے. تو ہمیں کیا ہے کہ ہم نہیں کرتے؟ ان کو کیا چیز موٹیویٹ کرتی تھی؟ ان اجری الا علی رب العالمین, ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے, نہیں یہ ہمیں کچھ پوچھتے نہیں کچھ کہتے, لیکن ہمیں اللہ اجر دینے والا ہے نا, ہمارا اجر اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے, ہمیں ان سے نہیں کچھ چاہیے. یہ چیز ان کو چلاتی تھی. اب خود ہمیں اپنے آپ سوچ لیں کہ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے, کوئی ڈانٹ دے, سال کے طور پہ کوئی ٹیچر ہی ڈانٹ دے, کوئی اور کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا, کوئی ساتھ کلاس فیلو نے کچھ کہہ دیا, کوئی بے عزتی آپ کی کر دی, اگلے دن موڈ آف کر کے بیٹھ جائیں گے, ہم نے تو نہیں آپ کلاس میں آنا, دیکھے نا جی فلانے نے مجھے یہ کہہ دیا, میں کوئی اپنی بےزتی کرانے جاتی ہوں, میں کوئی یہ کرنے جاتی ہوں, انہوں نے سمجھا کیا ہوا ہے, مجھ سے ایسے بات کی ہے, ہمیں تو خدا حافظ, ہم نے یہ کام کر رہے ہیں یا ہم نہیں پڑھ رہے, ہم تو اتنے چھوئی موئی ہیں, اور ہم سے تو کیا کام ہوں گے پھر. اس راستے میں وہی چل سکتا ہے جو اپنے دل کو ایسا کر لے کہ آندھی آئی یا طوفان لوگ گالیاں دیں یا کچھ بھی کہیں. کبھی کبھی اتنی تکلیف دہ باتیں لوگوں سے سننی پڑتی ہیں, انسان زچ ہو جاتا ہے, لیکن پھر کیا, بس چلتے رہنا, ہمیں نہیں رکنا. بس جو اللہ کے لیے کر رہا ہوگا نا, وہ پھر لوگوں کی باتوں کو ٹھیک ہے لے, ایسے نہیں ہوگا, لوگوں کی باتیں دکھ نہیں دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ ہوئے تھے, تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں, کیوں یہ ایسے کہتے ہیں, لیکن کام نہیں چھوڑنا, کام کو کرتے چلے جانا. یہ نہیں کہنا کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو اب رو رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے اور اب سب چھوڑ کے بیٹھ گئے. کیوں ہم ایسے نازک ہو گئے؟ کیا ہماری عزتیں نبیوں کی عزتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اچھا پھر کہیں اور اگر کہیں بےزتی ہو جائے نا, کہیں جاب پہ ہو جائے, باس نے کچھ کہہ دیا, یا وہاں سے تو نہیں نوکری چھوڑ کے جاتے, لیکن اللہ کے دین کے راستے میں ذرا سی بات بھی ہمیں بہت گراں گزرتی ہے, کیونکہ وہاں سے پیسے ملنے ہیں نا, تو وہ نوکری نہیں چھوڑتے. یہاں سے ہماری نظر میں, ہماری نظر میں یہاں سے تو کچھ بھی نہیں مل رہا, کوئی پیسے نظر نہیں آ رہے, تو چھوڑ کے چلے گئے. اگر نظر آ رہا ہوتا نا وہ اجر, اس کے اوپر یقین ہوتا کہ مجھے تو اللہ کے ہاں سے لینا, تو کبھی بھی نہ چھوڑتے, کبھی اس سے دور نہ ہوتے, کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکایت کر کے, کبھی تھکن کی, کبھی سر درد کی, کبھی فلانے کی, کبھی مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا, کبھی مجھے اس نے یہ کہہ دیا, کبھی اس نے ٹیڑھی نظر سے دیکھ لیا, کبھی اس نے نمبر تھوڑے دے دیے, آئے میرے تو ٹیسٹ نہیں چیک ہو کے آئے, ایسے ہو گیا میرے ٹیسٹوں میں, یہ غلطی کیوں میری نکالی, مجھے اس وقت یہ کیوں کہہ دیا, ہم نے نہیں آنا, مجھے ڈانٹ کیوں پڑ گئی, ہم نے نہیں سیکھنا. تو اگر یہی کرتے رہے اور پھر کچھ نہیں کر سکتے. نبیوں کی اسٹوریز ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں, بہت کچھ سکھاتی ہیں, اور ہم سیکھنے والے ہیں تب بھی ان میں بہت زیادہ بڑا میسیج ہے, اگر سکھانے والے ہیں تب بھی بہت بڑا میسیج ہے. میسیج کو لیں صرف اساطیر الاولین کہہ کے اور آگے نہ چل پڑیں تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں. اب دیکھیں کہ ان کی نظر اس اجر پہ تھی, ہمیں ہر وقت نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ سے ملنے والے اجر پہ. چاہے میں سیکھ ہی رہی ہوں, چاہے مجھے کتنی پریشانی ہو رہی ہے تو اللہ کا راستہ ہی نا, وہ بھی اللہ کے راستے میں چلنے والے تھے, اور ایک ہم بھی اپنے آپ کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم بھی اللہ کے راستے پہ چلنے والے, اللہ کے دین کی خاطر کر رہی ہوں, میں تو اللہ کی خاطر کر رہی ہوں, ڈائیلاگ تو ہمارے یہ ہوتے ہیں, پھر اللہ کی خاطر کر رہی ہوں تو اسی راستے میں سب سے کمزور کیوں ہوں؟ कि एक फूंक भी मुझे इस रास्ते से हटा देती है, जरा सी कहीं भी किसी की बात भी मुझे इस रास्ते से हटा दे। क्यों? इस रास्ते पे तो मुझे सबसे ज्यादा मजबूती से चलना है, इस रास्ते को तो कभी छोड़ना ही नहीं था, और मैं सबसे कमजोर हूं इस रास्ते में। खुद हम अपने आप को देखें, सब देखें कि हमारी बातें क्या होती हैं। बात बात पे हम कहते हैं बस जी अल्लाह की खातिर, बस जी अल्लाह की खातिर। तो अल्लाह की खातिर करने वाला फिर ऐसा होता है, उसने मेरे से फोन पे बदतमीजी कर ली, उसने मुझे ताना दे दिया, वो मेरे से रूड हो गई, तो फिर मैं हट जाऊंगी? ये वाकई फिर अल्लाह की खातिर था काम? जब तक लोग तारीफें करें जी आप तो बड़ी अच्छी हैं, आप तो इतनी लायक, आप तो बड़ी मेहनत करने वाली, आप तो ऐसे, आप तो बहुत काम करती हैं, तब तक अच्छा है, लेकिन जब लोगों ने कुछ ऐसा कहा तो तब हट गए। तो पैगंबर को तो एक भी तारीफ नहीं मिली। नूह अलैहिस्सलाम की कितने लोगों ने तारीफें कर ली, हम तो पूरे कुरान में पढ़ रहे हैं कि उनको कभी कुछ सुना रहे हैं, कभी कुछ सुना रहे हैं, और आगे भी दूसरे पैगंबरों का भी सुन लें कि उनको कौन से लोगों ने हार पहना दिए थे, फिर उन्होंने छोड़ा क्या काम? क्योंकि उनका काम वाकई जेन्युइनली अल्लाह की खातिर था। यही तो टेस्ट होता है, यहीं से तो पता चलता है कि आप वाकई सच्चे हैं कि अल्लाह की खातिर ही कर रहे हैं, या आप लोगों पे एहसान जता रहे हैं। या अल्लाह ताला हमें इखलास अता फरमा, अल्लाह हमें सीखने में सिखाने में इसमें इखलास दे दे, या अल्लाह अपनी खातिर ये काम करा लेना, वरना कहीं ये काम यहीं ना जाया हो जाए। फिर देखें उन्होंने फरमाया अतबनूना, क्या तुम बनाते हो, बिकुली रियइन, हर ऊंची जगह पर आया एक निशानी, किस लिए, ताबसून, तुम बेकार बैठते हो उसके अंदर, बेकार काम करते हुए उसके अंदर। यानी इस कौम की क्या थी, इनके हालात के ऊंचे ऊंचे मॉन्यूमेंट्स बना लेते थे, मकामात बना लेते थे, इमारतें बना लेते थे, ताकि मतलब वहां पे बैठ के बस क्या बेकार चीजों के लिए, बेकार इस तरह से कि ना तो वो कहीं रहने के लिए होते थे, ना वो किसी और फायदे के लिए होते थे, बस यादगारें टाइप नहीं होते, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें बस यादगारों के लिए, ये यादगार, ये यादगार, ये इस कौम की यादगार, ये इस चीज़ की, इस हुक्मरान की यादगार, ये फलाने की यादगार। जैसे आज के वक्त में भी आप देखते हैं, आप ताजमहल को देख लें, आप अहराम मिसर को देख लें, आप ये चीज़ें सारी देख लें, ये क्या है, मीनार पाकिस्तान को देख लें, आपके ये क्या है, अपने अपने ज़माने में इनके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, कितनी मुशक्क़त, कितनी मेहनतें की गई, उसके बाद क्या है, इंसानियत के लिए क्या फ़ायदा मिल रहा है बताएं, जबकि कई लोग होमलेस होते हैं, सड़कों पे सोते हैं, उनके लिए एक घर भी नहीं है, और इतने मार्बल्स लगाए हुए हैं। आपने देखा यादगारों पे तो बहुत ही ज़्यादा शौक से पैसा खर्च किया जाता है, लुटाया जाता है, जी हमारी यादगार है, तो कई गोल चक्कर बनाए हुए हैं, कई चौक बना दिए, फलाना चौक, फलाना चौक, उसके ऊपर क्या है, इतनी ज़बरदस्त किस्म का पत्थर लगा के उसको ऐसे सजाया गया, क्यों? उसकी जगह आप सड़कें बनाओ, उसकी जगह आप अस्पताल बनाओ, उसकी जगह आप और लोगों की फलाह के कामों के लिए इमारतें बनाओ, रहने के लिए लोगों के लिए इमारतें बनाओ, लोगों के पास रहने को है नहीं, उसके लिए इलाज के लिए कुछ है नहीं, तो इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। ये उनका शौक था, ये शौक है ना उनका, ये शौक था, बस वो इस तरह की चीज़ें बनाते थे, और ऐसी इमारतें बनाना, देखें जो लोग ऐसी इमारतें बनाते हैं उनके बारे में आता है कि उनके लिए इसमें वबाल है, इसलिए कि जो इमारत, जो तो इमारत ऐसी हो ना कि जिससे किसी को फ़ायदा पहुंच सके वो तो ठीक है, लेकिन जो ऐसी इमारतें हों जिनसे कहीं भी कोई फ़ायदा नहीं किसी को भी पहुंच रहा, वो उसके लिए वबाल बन जाएंगी क़यामत के लिए। तो ये लोग भी ये कहाँ पे होते थे, यमन में, यमन में हज़रे मौत की तरफ इनकी जो थी ना रेतली पहाड़ियों के करीब इनके इनके शहर था, और वहाँ पे ये इस तरह से अपनी बहुत एक तरह से अपनी ताकत का मुजाहिरा और अपनी कुव्वत का मुजाहिरा और रिस्क करने के लिए ऐसी ऐसी इमारतें और ऐसी ऐसी चीज़ें फ़ख्र के लिए करते थे। माल तो इनके पास था ही काफ़ी, तो ऊंचे ऊंचे टीलों पे ऐसे बनाते थे अलामतें, जिसको कह लेंगे ना, आया है ना अलामत, अलामतें बनाते थे।
اس سے ہود علیہ السلام نے ان کو روکا کہ کیوں بیکار دولت کو برباد کر رہے ہو، کیوں بیکار مشقت خام خواہ اتنی محنت مزدوری لگ رہی ہے کس بات کی وجہ سے، جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے. دیکھیں کسی کام کا یہاں تو دنیاوی فائدہ ہونا چاہیے نا. آپ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ بھائی کسی کا گھر بنا دیا چلو اس میں رہ لے گا، کوئی اسکول بنا دیا، کوئی کالج بنا دیا چلو اس میں ایک علم لے رہے ہیں لوگ، کوئی اسپتال بنا دیا، کوئی پل بنا دیا، کوئی سڑک بنا دی، یہ دنیا کا تو فائدہ ہو رہا ہے نا. نہ دنیا کا اس میں فائدہ نہ کوئی دین کا فائدہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی اس میں کوئی دین کی کوئی وہ ہو رہی ہے فائدے کی چیز. تو کیا فائدہ ایسے برج بنانے، مینارے بنانے، ان کو پکا کر رہے ہیں، ان کو خوبصورت بنا رہے ہیں اور اسی کے اندر لگے ہوئے. اس سے پتا چلتا ہے نا کوئی انسان اپنی آخرت بھول گیا، بس یہیں پہ اسی کو اپنا کہ ہم یاد رہیں لوگوں کو کہ کون لوگ گزرے ہیں جو ایسے کرتے تھے. حضرت ابو الدرداء نے مسجد میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا اے دمشق کے رہنے والوں سنو، لوگ سب جمع ہو گئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی، تم خیال نہیں کرتے کہ تم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا جس کو تم کھا بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. یعنی جیسے لوگ کہتے نا ہمارے پاس وہ اتنا ہے کہ ہماری نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں نا تو ختم نہ ہو، ایسے بولتے ہیں نا. تو وہ فرما رہے ہیں حضرت ابو الدرداء صحابی رسول ہیں، فرما رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی اتنا جمع کرتے ہو جس کو تم کھا بھی نہیں سکتے، تم نے وہ مکانات بنانے شروع کر دیے جو تمہارے رہنے سہنے کے کام نہیں آتے. سمجھ آئی نا، رہنے سہنے کا تو اس میں کوئی کام نہیں ہے، بس ایسی ہی عمارتیں کھڑی ہوئی. ہر ملک میں آپ نے دیکھا ہے دوسرے لوگوں کے تو طریقے ہیں، مسلمانوں نے بھی یہی طریقے اختیار کر لیے. اچھا پھر فرمایا تم نے وہ دور دراز کی آرزوئیں کرنی شروع کر دی جو پوری ہونی محال ہیں، اتنی لمبی لمبی پلاننگز اور وشز کیا تم بھول گئے ہو؟ تم سے اگلے لوگوں نے بھی جمع جتھا کر کے سنبھال سنبھال کے رکھا تھا، بڑے اونچے اونچے پختہ اور مضبوط محلات تعمیر کیے تھے، بڑی بڑی آرزوئیں باندھی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دھوکے میں رہ گئے، ان کی پونجی برباد ہو گئی، ان کے مکانات اور بستیاں اجڑ گئیں. آد والوں کو دیکھو، عدن سے لے کر عمان تک ان کے گھوڑے اور اونٹ تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں؟ ہے کوئی ایسا بے وقوف کہ قوم عاد کی میراث کو دو درہموں کے بدلے بھی خرید لے؟ اللہ اکبر. کتنا پیارا انہوں نے بیان دیا کہ آج کوئی ہے پھر وہ جو اتنے اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، آج ان کی میراث کو کوئی دو درہم دے کے بھی خریدنا چاہتا ہے؟ یعنی ایک ٹکے کے برابر بھی ان کی ویلیو نہیں رہی، جس کو کہتے ہیں نا ٹکا، ایک ٹکے کے برابر بھی ویلیو نہیں رہی، اتنے بے قیمت ہو گئے، ورتھ لیس. جن کو وہ سمجھ دیتے کہ ہم نے کیا بات، ہماری کیا بات ہے بھائی، ہم نے کیا عمارتیں بنائی ہیں، کیا شاندار عمارتیں ہیں، اس سے ہمارا نام زندہ رہے گا، اس سے ہمارے بادشاہوں کو لوگ یاد رکھیں گے، اس سے یہ ہوگا. کہاں گئے وہ؟ بے مقصد عمارتیں بنائی، وہ بھی لٹ گئے، ختم ہو گئے ان کی عمارتیں بھی. اللہ اکبر. اور اس میں یہ بھی ایک تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے تھے یہ ایک نشانیوں کے اوپر، یعنی اونچی جگہوں پہ بیٹھ جاتے تھے تاکہ ابس کام کریں. ابس کام یہ ہے کہ لکیروں کے اوپر ہنستے تھے، راہ چلتوں کے اوپر آوازیں کستے تھے، ان کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے، یہ بھی ان کا کام تھا. تو ہود علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ کیوں تم اس طرح اونچی جگہوں پہ بیٹھ کے، ٹیلوں پہ بیٹھ کے اور راہ چلتوں کا مذاق کرتے ہو، کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کے اس کے اوپر مطلب ہفتیاں کستے ہو. یہ دوسرے کی دیکھیں، جو انسان بھی ایسا کرتا ہے نا، آج ہم نے بھی یہ طریقے شروع کر دیے ہیں، کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں تو ایک کو ٹارگٹ کر کے اس کو بس جو شروع ہونا اس کی بےعزتی کرنا. اپنی طرف سے ہم کہہ رہے تھے نا ہم تو بس یار مذاق ہی کر رہے تھے، یعنی ہمارے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، جسٹ انجوائمنٹ کے لیے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ نہ کریں آپ، ہم جس تھوڑی دیر کے لیے فن کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ کا تو ہو رہا ہوتا ہے فن، لیکن اس بندے کے دل پہ جو گزر رہی ہوتی ہے، جو اس کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ حرام ہے. اور ہمارا فن میں ہم اپنے اللہ کو ناراض کر دیں، کیا یہ اچھی بات ہے؟ جن کو نہیں سمجھ وہ تو ہے ہی نہ سمجھ، اور وہ جو قرآن پڑھ کے یہ کریں، یہ جہاں اپنے خاندانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اکثر دوستوں کے اندر ایسا ہوتا ہے جب ایک ساتھ کے دوست ہوتے ہیں، دوست یار اور بس بیٹھے ہوئے، اور اس وقت ایک ایسا ٹائم بھی آ جاتا ہے کہ انسان کو نہ کوئی ایسے لگتا ہے انہوں نے نہ کوئی قرآن پڑھا ہے، نہ کوئی ان کو دین کا پتہ ہے، نہ کچھ، اتنے یعنی ہنسی مذاق کرنے میں اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں غضب کا ہو سکتا ہے. ایک بندے کو ٹارگیٹ کر کے اور اس کو بس اس کا مذاق کیے جانا, اس کا مذاق اڑائے جانا, یہ صحیح نہیں ہے. اس مجلس سے اٹھے تو گناہ کما کے اٹھے. تو اگر ایسا کبھی زندگی میں کر چکے ہیں تو اب ان سے معافی مانگ لیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایسا فلاں مجلس میں مذاق کیا تھا. اگر وہ نہیں ان کا کچھ آتا پتا تو پھر ان کے لیے استغفار کریں, اپنے لیے بھی استغفار کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کوئی بات ہم منہ سے کر ایسی نکال دیں اور اللہ کی ناراضگی کی ہو اور ہم اپنا ٹھکانہ خدا نہ خواستہ جہنم میں اتنی نیچے بنا لیں. اپنا ٹھکانہ ایسے جہنم میں نیچے بنا لیں خدا نہ خواستہ کہ جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. یہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی بات اتنی ناپسند آ جاتی ہے انسان اتنی نیچے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے. اور ہمارے ہو رہے ہیں مذاق, اور ہم مذاق کر کر کے لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور بڑا انجوائے کر رہے ہیں, اور وہ بیچارہ نہ کوئی بول سکتا ہے, وہ بھی آہستہ آہستہ کسیانی ہنسی ہنستا جائے. کیا یہ ایک مومن کے طریقے ہو سکتے ہیں؟ جو نرم ہوتا ہے مومنوں کے لیے, کیا یہ اس کا سٹائل ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے یہی اخلاق ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک کو کارنر کر کے بس اس کی مٹی پلیت کی جائے؟ تو یہ لوگ یہ بھی کام کرتے تھے. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایسے عبث کام کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا, وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اور تم بناتے ہو محلات شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے. اتنی بڑی بڑی عمارتیں, ایسے ایسے محلات, ایسی ایسی تعمیرات کرتے تھے, اور خواہش اندر ایسی ہوتی تھی کہ لوگ یاد رکھیں گے کبھی ہمیں, دنیا دیکھے گی. یہ ورڈز ہوتے ہیں نا, دنیا دیکھے گی پھر جی. یعنی ایسے جو جس میں مطلب زبردست یا شاندار یا بہت گرینڈ جس کو کہتے ہیں, اس طرح کی تعمیرات, اس طرح کے محلات بناتے تھے, ایسے قلعے یا ایسے ایوان بناتے تھے کہ بس ہمیشہ ہمیں یاد رکھا جائے. آج دیکھو ان کو کس طرح یاد رکھا جا رہا ہے. امیر تو اتنے دن کی گھوڑیاں اور سواریاں, جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کتنی تھی, تو لیکن آج ان کو کیسے یاد رکھا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قوم کتنی بھی ترقی یافتہ ہو, اگر وہ اللہ کی نافرمان ہے تو آج دیکھیں وہ عبرت کا نشان بن گئے ہیں. کوئی تعریفوں سے ان کو یاد نہیں کرتا, عبرت ہیں یہ. آج ان کی وہ جگہ تک عبرت بن گئی. آپ کو پتہ یہ جگہ جو ہے اس کی ریت سائنٹسٹ لے کر آئے, استغفر اللہ ربی, یعنی سائنٹسٹ لے کر آئے, اس کی ریت اتنی پوائزنس ہے اس جگہ کی کہ انہوں نے لا کے یعنی اس کے لیے کہ ہم یعنی اس کے اوپر کریں, تحقیق کریں اس کے اوپر, تو جس جگہ پہ بھی لیبورٹری کے اندر وہ ریت رکھی جاتی تھی اس جگہ میں تھوڑی دیر میں سوراخ ہو جاتا تھا. کہا گیا کہ اس میں 35 ٹائپس کے یعنی ایسے پوائزنس زہر تھے, بہت پوائزن تھا اس کے اندر, ایسی ریڈیشن تھی کہ وہ چیز ہی ٹوٹ جاتی. اور جن سائنٹسٹ نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی وہ سب بھی اس ریڈیشن کا شکار ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنی عبرت بنا دیا ان کو, اور آج تک اس جگہ پہ کوئی آبادی نہیں ہے, نام و نشان نہیں آبادی کا. کوئی جانور بھی ادھر کو لے کر جانا, جانور بدکنا شروع ہو جاتا ہے, اللہ عالم اس کو کیا نظر آتا ہے. اور جو ریت یہاں پہ لائی گئی تھی ان دا اینڈ وہ جا کے اس کو سمندر میں ہی پھینک کے آ گئے, اس کا کیا کریں. تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ تم دنیا میں کتنی بھی ترقیاں کر لو, یہ مادی ترقیاں تمہیں اللہ کے ہاں اوپر نہیں کر دیتی. تم اللہ کے عذاب سے ان کے ذریعے نہیں بچ سکتے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے بڑی عمارتیں بنا دی, بڑی ترقیاں کر دی, تو ہم اللہ کے فیوریٹ ہو گئے یا اسے قریب ہو گئے, یا ہمارا بڑا نام جیسے دنیا میں ہو جائے گا یا دنیا میں ہے ہمیں بڑا سمجھا جاتا ہے, ایسے ہی اللہ کے ہاں بھی بہت بڑے ہیں ہم. देखो मोहनजो दाड़ो हड़प्पा ये जो हमारे मुल्क के अंदर ये चीजें मतलब जाके देख सकते हैं आप लोग कि कितनी ये शानो शौकत वाली बस्तियां थी, इतने सिविलाइज्ड थे। नहीं एक दफा जो मैं किताब में पढ़ रही थी, इनके जो सीवरेज सिस्टम था, ये तो पता नहीं कितने हजारों साल पहले के ये लोग हैं, जो इनका सीवरेज सिस्टम था वो भी मौजूद था इनके अंदर। इनके अमीर लोगों के घर भी उसमें पता चलते थे और गरीबों के भी के कैसे हैं। और उसके अंदर किचन अलग, बाथरूम अलग, सब चीज़ें अलग, सड़कें बनी हुई हैं बड़ी ज़बरदस्त उनका। अब वो निकालते हैं ना तो वो देख रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त इनका तमद्दन था, इतने सिविलाइज्ड लोग थे ये, फिर कहाँ चले गए ये। आज इनको इनके खंडरात को निकाला जा रहा है, मतलब देखा जा रहा है, उस पर रिसर्च की जा रही है, तो पता चलता है इतनी तरक्की करके भी क्या ऐसी चीज हुई। और साइंसदान तो नहीं ना यहाँ के बता सकते, वो कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही अभी तक, वो ये नहीं डिफाइन कर सके कि क्या चीज़ है क्या। कभी कहते हैं कोई शायद वबा फैली के सारे मर गए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, क्या उनके ऊपर हुआ कुछ पता नहीं है क्या हुआ। बताओ ना क्या हुआ। कुरान हमें बताता है कि जब कोई कौम शिर्क में पड़ जाती है, और उनके भी छोटे छोटे बुत पता चलते हैं जो उन्होंने बना बना के रखे हुए थे, बुतों जो उनके बुत है ना उनकी भी पिक्चर्स हैं, कि जो आप कभी सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि कैसे उनके बुत थे, बुत परस्ती करते थे वो, तो पता चलता है कि क्या थी उनकी वजह जिसकी वजह से उनको अल्लाह ताला ने सफा हस्ती से मिटा दिया हजारों साल पहले के आई। तो हदीस में आता है कि हर तामीर यानी इमारत जो है, जो साहिब तामीर के लिए यानी उस बंदे के लिए जो उसको जिसकी वो होती है, जो उसको ओन करता है, उसके लिए वबाल है सिवाय जो उसके लिए ज़रूरी हो। यानी जो ज़रूरत की है ठीक है वो तो सही है, लेकिन जो शान व शौकत के लिए, फ़ख्र के लिए, नुमाइश के लिए बनाई जाए वो उसके लिए वबाल है। दिखावे के लिए जो बनाई जाए, एक घर यहाँ रखा हुआ है, एक हमने वहाँ रखा हुआ है, एक हमने तीसरी जगह रखा है, चौथी जगह रखा हुआ, सारा साल बंद रहते हैं वो, तो हम कभी कभी जाके यूज़ करते हैं क्योंकि हम अमीर ही इतने हैं, तो हमने जगह जगह घर बनाए हुए हैं शान व शौकत के लिए। ज़रूरत है तो ज़रूर, लेकिन ज़रूरत के अलावा ऐसे ही बस अपने दिखावे के लिए, अपनी शो के लिए, लोगों को बताने के लिए कि हमने तो, हमारी तो बस प्रॉपर्टी इतनी है, उसके लिए नहीं रख सकते। इस फख्र जिताने के लिए हाँ ये इमारतें बनाना या इमारतें रखना, ये कौमे आद का तरीका था। अल्लाह अकबर। वाइजा बतश तुम जब्बारीन, जब तुम पकड़ते हो सख्ती के साथ। यानी जब ये किसी कौम के ऊपर हमला करते थे ना, इतने सख्त दिल थे, इतना उनके ऊपर जुल्म करते थे, उनके कमजोरों के ऊपर जाहिर है उन पर गालिब आ जाते थे ना जब, तो उनके ऊपर बड़ा सख्त जुल्म किया करते थे, जबर किया करते थे, सख्ती किया करते थे। यानी आपको क्या कैसी नजर आ रही है ना ये कौम, कि यानी इनका मिजाज कैसा था। एक तो तकब्बुर था इतना, और जब किसी के ऊपर अपनी यानी अपनी ताकत के साथ किसी के ऊपर गलबा पा लेते थे तो बहुत टॉर्चर करते थे उनको। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को भेजते थे ना किसी मिशन के ऊपर, किसी कौम की तरफ, सरिया है किसी सरिये के लिए, तो ताकीद फरमाते थे कि अगर वहाँ पे अजान की आवाज़ सुनो हमला नहीं करना, ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे मुसलमान है। अगर ना सुनो तो फिर इस्लाम की दावत दो, अगर वो दावत कबूल कर लेते हैं तो फिर ठीक है, उन्होंने अपने आप को अमन में कर लिया तुमसे। अगर वो दावत नहीं कबूल करते तो उनको इताअत की दावत देना, कि अगर यानी इताअत कर लो हमारी, आप हमें जिजिया दे दिया करो और हमारे मातहत बन के रहो, तो हमारी तरफ से आपको जान माल इज्जत सब अमान में, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन आपको हमारे अंडर होके रहना पड़ेगा। अगर वो इसको भी नहीं मानते तो तब हमला करो, और तब हमला भी करो तो बूढ़े बच्चे औरतें इनको नहीं कोई नुकसान देना। कितना खूबसूरत दीन है ये। आज बताएं कि कौन सा मुल्क, ये हमें कहते तो हैं कि हाय मुसलमान तो ऐसे हैं, मुसलमान वो मुसलमान तो इस हद तक हैं कि वो किसी पे हमला भी करें। मुझे बताओ आज कौन सी कौम है जो किसी की औरतों को छोड़ती है, किसी के बच्चों या बूढ़ों का ख्याल करती है, कौन सी कौम है ऐसी।
سکتے ہیں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, یہ ہے سچا اسلام. اگر آج ہم ہی برے ہو گئے تو اس سے اسلام کو نہ پہچانو. یہ ہے سچا اسلام, اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں. آج اگر مسلمانوں نے ہی چھوڑ دی تو وہ اسلام کی پہچان نہیں ہے جو ایسا کرے, جو اپنے نبی کی اس بات کو پیچھے کر دے. وہ لوگ جب پکڑتے تھے نا اتنی سختی کرتے تھے. اچھا اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا اب ہم نے تو کسی ملک پہ نہ حملہ کرنا نہ کچھ ہے, ہمارے تو اس طرح کی چیزیں ہی نہیں, تو ہم ہمارے لیے پھر کیسے ہی اپلائی ہوتا ہے؟ ہمارے لیے ایسے اپلائی ہوتا ہے کہ ہم سے جو کمزور ہیں, جو ہمارے انڈر ہیں, چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ ہمارے اپنے گھر کے ہی بچے ہیں. یعنی میں کہتی ہوں ہم کبھی کبھی لوگ اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ بھی بہت ظلم کرتے ہیں. تو چاہے وہ اپنے گھر کے بچے ہیں, چاہے وہ کوئی نوکر ہیں, چاہے وہ کوئی بوڑھے ہیں, چاہے وہ کوئی جس کے اوپر بھی ہم یعنی غالب ہیں, یعنی ہمارا اپر ہینڈ ہے, ہمارا غلبہ ہے, ہمارے وہ کنٹرول میں ہیں, آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہیں. یعنی اپنے سے انڈر والوں کے ساتھ ہمارے رویے کیا ہیں, جن کے اوپر میرا کنٹرول ہے نا, اب کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا, میں ان کے ساتھ جو مرضی کروں, چاہے ان کو کمروں میں بند کر دوں, چاہے ان کو کوئی اور تھپڑ ماروں, چاہے مجھے غصہ آ جائے تو میں غصہ ان کے اوپر نکال لوں, کوئی بات نہیں, مجھے کون, میرا اپنا ہی بچہ ہے نا, دو چار اس کو لگا کے ادھر بٹھاؤں, کیونکہ غصہ مجھے آیا ہوا تھا اور غصہ مجھے اپنی ساس پہ تھا لیکن مارا میں نے اس کو, اور فلاں نوکر ہے تو اس کے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا نوکر ہے, اس کی کیا مجال ہے, ہم اس کو آخر اتنا دیتے لیتے بھی تو ہیں, تو اس کو تو اچھی طرح دبا کے رکھا جائے. ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو بھی ہم سے کمزور ہیں, کسی نے ہم سے قرض لیا ہوا ہے, اب وہ بھی ہمارے, اس کی گردن بھی پکڑی گئی بےچارے کی, اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرنے کا جب ہمیں ٹائم آ جاتا ہے تو ہم جبارین بن کے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں, یا پھر ہم کرم کا معاملہ کرتے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم غلبہ پالو تو پھر کیا کرو؟ کرم کا مظاہرہ کرو. کیا ہم ویسے ہوتے ہیں؟ سب دیکھیں کہ میرے سے جو بھی انڈر ہیں, میرے سے جو بھی نیچے ہیں, میں ان کے ساتھ کس طرح کے معاملے کے ساتھ ہوں, اور پھر اس کے بعد دیکھ لیں. اللہ اکبر, میں کہتی ہوں کہ واقعی تعریف کے قابل ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس. 10 سال ان کی خدمت کرتے رہے, 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, اور فرمایا کبھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں کیا یا تم نے یہ کیوں نہیں کیا. حالانکہ ماں چھوڑ کے گئی تھی کہ آپ کی خدمت یہ کرے گا, میرا بچہ یہ آپ کے پاس رہے گا, ماں نے چھوڑ دیا وہ, اب آپ جو ایسے مرضی اس کو کریں, اب ہم تو اچھی طرح ٹھکائی کریں گے کہ میری تو, میں تو تمہاری ماں اسی لیے چھوڑ کے گئی, میں تمہاری تربیت کروں, تمہاری تربیت کے لیے دیکھو ذرا میں یہ کر رہی ہوں. تو ہم تو پھر جبارین بن کے ٹوٹ پڑتے ہیں نا, یہ قوم عاد کا طریقہ تھا. وہ پرانے لوگ لگتے ہیں لیکن آج بھی یہی طریقے ہیں. بعض لوگ اپنے بچوں کو کمروں میں بند کر دیتے ہیں, ان کو کرب میں چھوڑ دیتے ہیں, وہ روئے جاتے ہیں, نہیں اٹھ, نہیں بس نہیں, کچھ نہیں ہوتا, اپنے ہی بچوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی گھر کے بوڑھوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, جب باہر بن کے. کیوں؟ آج اللہ نے قوت دے دی ہے تو کل وہی اللہ قوت لے لینے والا ہے, یہ قوت ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک دن تم بے بس ہو کے پڑے رہو گے اور تم بھی کسی کے ہاتھوں میں ہوگے, جو تمہیں نہلائیں گے, جو تمہیں لے جا کے ایک مٹی کے گڑے میں پھینک آئیں گے اور تمہارے اوپر مٹی ڈال دیں گے. کتنے بے بس ہوگے تم اس دن, اپنی اس بے بسی کو یاد کر لو اور پھر ان بے بسوں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے پھر وہ کرنا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ اس دن رحم کرے تو آج بے بسوں کے ساتھ رحم کرو. جو بے بس ہے, جو آپ کے قابو میں آ گیا ہے نا, اپنی پھر طاقت کا مظاہرہ نا اس کے آگے کرو. یہی تمہارا ٹیسٹ ہے کہ تم اب اس کے ساتھ کیا کرتے ہو. کسی کے پاس سوتیلے بچے ہیں, کسی کے پاس کوئی شاگرد ہے, شاگرد بھی بے بس ہوتا ہے. جو شاگرد ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, کوئی بیبی سیٹنگ کرتا ہے, اس کے پاس بچے ہیں, کوئی جس کے پاس بھی کوئی بے بس ہے, یعنی اب وہ نہیں کچھ کر سکتا. آپ اس کو کسی میں بھی, کوئی بھی آپ کے آگے بے بس ہے نا, اس کے اوپر اپلائی کر لیں. وہ نہیں آپ کا کچھ کر سکتا, نہ وہ کوئی کسی کو شکایت کر سکتا ہے, نہ وہ کسی کو بتا سکتا ہے, نہ وہ کوئی آپ کا برا کر سکتا ہے.
پھر اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے کہ آپ کو اللہ کی نظروں کا احساس ہو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. نہ کرے اس کی ماں کو نہ پتا چلے, کسی اور کو نہ پتا چلے, پولیس کو نہ پتا چلے, فلانے کو نہ پتا چلے, میرا اللہ تو جانتا ہے نا. اللہ اکبر, یہ تقویٰ انسان کو کیسے باندھ دیتا ہے, کیسے اس کو سیدھا کر دیتا ہے, کیسے اس کو بے بس کر دیتا ہے. سب اختیار ہونے کے باوجود انسان کو لگتا ہے میں بندہ ہوا ہوں, اور میں کس میں بندہ ہوا ہوں؟ اے اللہ تیرے قانون کے آگے بندہ ہوا ہوں, اے اللہ تیری جو پابندیاں اس کے آگے بندہ ہوا ہوں, اے اللہ تیرے ڈر کے ساتھ میں بندہ ہوا ہوں. یہ بھی انسان کو باندھ دیتا ہے. تو مت بنے جبار. کوئی آپ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے تو سوچیں میں اللہ کے آگے کتنی بے بس ہوں, اگر وہ بھی میرے ساتھ ایسے کرنے لگے تو کیا ہو. کوئی آپ کے سامنے, مثال کے طور پہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لڑکے کی ماں ہیں اور آپ کی لڑکی والے آپ کے سامنے بے بس ہوئے ہیں, وہ آپ کے سامنے کمزور ہوئے ہیں, ان کے سامنے جبار نہ بنے. آپ کے گھر میں آپ کی بہو ہے, اس کے سامنے جبار نہ بنے. آپ کسی بھی رول میں ہیں, کسی بھی رول میں. اسی طرح جو آدمی ہیں وہ بیویوں کے ساتھ ایسے نہ بنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا یہ تمہارے پاس ایسے ہیں جیسے قیدی ہوتے ہیں کہ اب یہ تو بھاگ نہیں سکتے, تم سے ایک معاہدے میں بندھی ہوئی ہے, مت اس کے ساتھ جبار بنو. تو اپنی طاقت کا مظاہرہ بے بسوں پہ مت کر کے دکھاؤ, کیونکہ تم بھی بے بس ہو اس رب کے آگے. تو وہ یاد ہے کہ جو ایک آدمی مار رہا تھا اپنے غلاموں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا, اس نے آگے کہا یا رسول اللہ یہ میرے غلام ہیں نا, یہ مجھے اس طرح سے تنگ کرتے ہیں اور ایسے ہیں. اور ایک تو شکایت لے کر آیا تھا کہ وہ میرے تنگ کرتے ہیں, میرے سے چوری کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ ان کی شکایتیں بتائیں تو میرا اور ان کا کیا معاملہ ہوگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ان کا بھی ترازو میں تولا جائے گا جو انہوں نے کیا, اور جو تیرا ہے وہ بھی تولا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا کون کس کی زیادہ بڑا جرم ہے, کس کی زیادہ بڑی زیادتی ہے. اس نے آزاد کر دیا تھا اپنے غلاموں کو کہ میں نہیں یہ سہ سکتا. تو اگر کسی نے زیادتی بھی کی ہو تو پھر بھی اس کا یہ حال ہے. اگر وہ چونکہ غلام ہیں ان کے بھی حقوق ہیں. اسی طرح ایک آدمی غلام کو مار رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اس طاقت سے ڈرو جو ایک طاقت تم سے بھی بڑی ہے, جو تم پہ اسی طرح قدرت رکھتی ہے. تو ہمیں سب کو ڈرنا چاہیے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی ناجائز بات کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میں آج اتھارٹی میں ہوں, میں آج پاور میں ہوں, اور یہ اب یعنی ہم برات لے کر آ گئے ہیں, اب یہ ہمارا کیا کر لیں گے, اب انہوں نے اپنی بچی کو ہمارے ساتھ باندھ دیا, اب یہ ہمارا کیا کر لیں گے, یا یہ ایک بچہ ہے یہ میرا کیا کر لے گا, یا یہ ایک نوکر ہے اس نے میرے سے قرضہ لیا وہ کیا کر لے گا. کوئی بھی ہے اس کا ڈر نہیں, اللہ کا ڈر رکھو. یہ نہیں تمہارا کچھ بگاڑ سکتا, مگر وہ ذات تو بگاڑ سکتی ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے. یہ ہے تقویٰ. جس دن یہ آ گیا نا, کسی کے ساتھ ظلم کرنا یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی بات کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں رہے گا, پھر ہاں امپاسبل ہو جائے گا, پھر نہیں ہم کر سکیں گے, پھر منہ سے یہ باتیں نہیں نکلیں گی جو آج بے دھڑک ہم بول دیتے ہیں کسی کو صرف اس لیے کہ وہ ہمارے بس میں آیا ہوا ہے. ہاتھ نہیں بھی اٹھاتے تو زبانوں کے تیر چلاتے صرف اس لیے کہ وہ آپ کی آج کنٹرول میں ہے. تو اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا ہے کہ کبھی وہ جو بے بس ہوتا ہے اس کو بس دے دیتا ہے, اس کو طاقت دے دیتا ہے, اور ہمیں بے بس کر دیتا ہے. اس دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي. تو دیکھو کہ عاد کو ہود علیہ السلام نے کیا نصیحتیں کی, اور آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا کرتے تھے, اور پھر یہ سوچیں کہ ہم کیا کرتے ہیں نا. یہ اس سے صرف اس قوم کے یہ ذکر چل رہے ہیں, ان کی کرتوت بتائے جا رہے ہیں, یا ہمارے بھی کچے چھٹے کھولے جا رہے ہیں. پتہ چلتا ہے نا کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہیں. اگر دشمن بھی ہو تو نہیں آپ ایسے کر سکتے, جب بار بن کے اس کے اوپر نہیں ٹوٹ سکتے, عورتوں کی عزتیں پامال کر کے اور بچوں کو قتل کر کے اور اس طرح کر کے یہ نہیں کر سکتے آپ. اور آج اللہ اکبر,
آج دشمن یہ کہتے ہیں کہ تم کس پیس کی بات کرتے ہو، کس اسلام کی بات کرتے ہو، تم تو خود گردنیں کاٹنے والے ہو. ہاں آج مسلمان ہی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے جو بچوں کو اس طرح استغفر اللہ کیمیکل ویپنز ان کے اوپر یوز کرتے ہیں. آج یہ مسلمان ہی ہے جن کے قرآن میں دوسری قوموں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا. ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، فتقوا اللہ، یہ تھا پیغام اور یہی سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہی پیغام ہے. اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، یعنی پیغمبر کی اطاعت کرو. اور آج ہم بھی اپنے پیغمبر کی اطاعت کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا تعلیمات ہیں جو انہوں نے دی، اور ہم تو کوسوں دور ہیں ان سے، کوسوں دور ہیں. امتی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کی ایک جھلک بھی ہمارے اندر نظر آتی ہے اخلاق کی. انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کیا کیا؟ کیا جبار بن کے ان کے اوپر ٹوٹے تھے؟ جبکہ ان کو اللہ نے اس جگہ میں فتح عطا فرما دی جہاں سے لوگوں نے قتل کی سازش کی تھی اور قتل کرنے کے لیے تیار ہو کے گھر کا گھیرا کر لیا تھا. اس جگہ میں بھی جب فاتح بن کے انٹر ہوئے تھے تو کیا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ اس دن تو فاتح تھے نا، اس دن تو چاہتے تو انہی لوگوں کو پکڑتے اور ان کو سخت سزائیں دیتے. اس نبی کے امتی ہو، کوئی تو خیال کرو کہ کس نبی کے تم امتی ہو، کیسے ان کو منہ دکھاؤ گے اس دن، کیسے ان کے آگے کھڑے ہو گے. اور اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ میں تو ایسے معاف کرنے والا تھا اور تم نے میرے بعد کیا کیا، تو کیا کہیں گے ہم؟